मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى। قرآن مجید کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مونٹریال میں کینیڈا میں آج تاریخ کیا ہے؟ 2 جولائی 2025۔ ٹائم میرے پاس بہت ہی تھوڑا بچا ہے، 8:48 پہ مغرب کی اذان ہے، اتنی دیر میں تو داڑھ بھی گیلی نہیں ہوتی، اتنی دیر تو میں اسٹارٹنگ میں لے لیتا ہوں، بیان اسٹارٹ ہوتا ہے اتنی دیر میں۔ خیر کوشش کرتا ہوں کم وقت میں بات کو سمیٹنے کی۔ کینیڈا میرا تیسرا ٹرپ ہے لیکن مونٹریال میں پہلا ٹرپ ہے اور آپ لوگوں سے میری فرسٹ ٹائم الیک سلیک ہو رہی ہے۔ کس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ مفتی صاحب آپ یہاں کیوں آئے ہیں، کس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں یہاں پہ، کیا ضرورت ہے آپ کو آ کے ہم پہ میں بیان کرنے کی؟ کچھ کمرشل دورہ ہے؟ نہیں نہیں بھائی، میرا کوئی کمرشل دورہ نہیں ہے۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، میرے جتنے دنیا بھر میں ٹرپ ہوتے ہیں وہ فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں۔ پھوکٹ کا لفظ کراچی والے سمجھتے ہیں، عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ صرف فری ہی سمجھیں۔ آپ ماشاءاللہ کہاں سے ہیں؟ کراچی میں۔ ویری گڈ، پھر آپ فری پھوکٹ سمجھتے ہوں گے۔ تو کوئی کمرشل دورے نہیں ہوتے کہ کوئی سورس آف انکم ہوئی ہے، فری کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ پہلے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات غور سے سنیں سمجھیں۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے نا، سب نے یہ کہا قل ما اسألکم علیہ من اجر، ہم اس دعوت پر تم سے کچھ معاوضہ نہیں لیتے۔ کچھ معاوضہ نہیں تھا پیغمبروں کی دعوت کا، کوئی معاوضہ نہیں تھا۔ پیغمبر یہ بات کیوں کہتے تھے؟ تاکہ سامنے والوں کو یقین آ جائے کہ یہ پیغمبر صرف اللہ کا پیغام اللہ کے حکم پہ ڈیلیور کر رہے ہیں، پبلک تک پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ ان کی اپنی بات نہیں ہے، یہ اس ذات کی بات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا کریئٹر ہے، جس نے کائنات کو بنایا، جس نے ہمیں بنایا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، تاکہ لوگ اس بات کو ویلیو دیں۔ دیکھیں انسان کی بات کو زیادہ ویلیو نہیں دیتا، کیونکہ ہر انسان کی بات میں غلطی کا بہرحال امکان ہے، رائے کا اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں ہوں کریں گے، یوں کریں گے، میں سمجھوں گا آپ میرے ساتھ بات چیت میں شریک ہیں، ورنہ میں یہ سمجھوں گا میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، پروگرام آ رہا ہوتا ہے نا، لوگ تھوڑی سر ہلا رہے ہوتے ہیں۔ تو پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرانا بھی بہت برا تھا۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، قرآن کہتا ہے پچھلی امتوں پہ جتنے بھی عذاب آئے وہ عذاب اس لیے آئے، جن پہ بھی عذاب آئے، ایک تو قدرتی حادثہ ہوتا ہے، وہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پانی میں کوئی بھی غرق ہو سکتا ہے بھائی، نیک لوگ بھی غرق ہو جاتے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے۔ ابھی سوات کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، فیملی کے کچھ لوگ تھے بےچارے، سب کے سب پانی میں ڈوب گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، بہت ہی برا واقعہ ہوا، دیکھ کے انسان کا دل ہل جاتا ہے۔ ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ برے لوگ تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ تو یہ تو قدرتی واقعات ہوتے ہیں، لیکن فرعون جو پانی میں غرق ہوا، کیا یہ قدرتی حادثہ تھا؟
آپ لوگ کی میں توجہ چاہتا ہوں، کیا یہ قدرتی حادثہ تھا؟ نہیں بھائی، یہ تو اللہ کی طرف سے فرعون کو عذاب تھا. پانی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا، حضرت موسیٰ اور آپ پہ ایمان والے گزر گئے، اور جیسے ہی فرعون بیچ میں آیا اللہ نے دریا کے دو پانی کے دونوں حصوں کو ملا دیا. تو کیا وجہ ہے فرعون پہ یہ عذاب کیوں آیا؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا تھا. کس کی دعوت کو ٹھکرایا؟ بولو بھائی، موسیٰ علیہ السلام کی. کس بیس پہ ٹھکرایا؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، لوگوں میں زیادہ بہتر ہوں یا یہ موسیٰ جن کے پاس نہ پیسہ ہے نہ قوت اور طاقت ہے؟ دو چیزوں سے آج انسان کی ویلیو لگائی جاتی ہے. پیسہ کتنا ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس پاور کتنی ہے. دونوں چیزیں اگر نہ ہوں تو کوئی ویلیو رہتی ہے آدمی کی؟ بولو بھائی، آپ کے ہاں رشتے کا پیغام لے کر آیا، آپ کی بچی کے لیے کوئی کرتے کیا ہو؟ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ کرتے کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں کرتا جی، باتیں کرتا ہوں. آپ سمجھیں گے چلو پھر کوئی وزیر ہوگا، کچھ بھی نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کوئی پاکستان میں کوئی کیا ہو، یہ وزیر ہو تو کوئی عہدہ ہو اس کے پاس، تو یہ بھی چلو بات ہے، کوئی عہدہ تو ہے، منصب تو ہے، پاور تو ہے، طاقت تو ہے، کرتا نہیں ہے، بہت کچھ کروا تو سکتا ہے نا طاقت کے زور سے. تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی وزارت ہے؟ نہیں، بھی وہ بھی نہیں ہے، علاقے کا ناظم بھی نہیں ہوں، میئر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوں. تو آپ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو رہے گی؟ بولو، بولو کہ نکلو بھائی یہاں سے. انسان کی جو قیمت کا اندازہ ہوتا ہے وہ منصب، عہدہ کیا ہے اس کے پاس، پاور کتنی ہے، یا روکھڑا. اب روکھڑا بھی پتہ نہیں سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا. پیسے کو پیار سے ہم کیا کہتے ہیں؟ روکھڑا. پیسے کو ہم پیار سے کیا کہتے ہیں؟ روکھڑا. روکھڑا کتنا ہے؟ تو فرعون کے پاس بھی کسی کو جانچنے کا، ناپنے کا یہی پیمانہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی کہ ایک اللہ پہ ایمان لے کے آؤ، اس اللہ کی مان کے چلو، تو فرعون نے حضرت موسیٰ کو کیا طعنہ دیا؟ کہ آپ کے پاس نہ تو منصب ہے اور نہ ہی پیسہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، دیتے رہے، دیتے رہے، لیکن حضرت موسیٰ کی دعوت کو، پیغام کو ٹھکرانے کا انجام بہت بھیانک ہوا. فرعون اپنے تمام درباریوں کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ پانی میں غرق. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ قرآن کہتا ہے کہ پانی میں ہم نے غرق کیا، لیکن النار، گیا کس میں؟ آگ میں. یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ کہتے ہیں اس آگ میں فرعون کو صبح بھی جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی جلایا جاتا ہے. بھیجا پانی میں جا رہا ہے، جلایا کس میں جا رہا ہے؟ آگ میں. آگ اور پانی کا اجتماع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس سے پتا چلتا ہے بھائی وہ برزخ کی آگ ہے، وہ اس دنیا کی آگ، بولو، نہیں ہے. جب مر جاتے ہیں نا، ایک برزخ کی دنیا، ایک برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے. زندگی وہ الگ ہے، جیسے خواب کی زندگی الگ اور جاگتی زندگی الگ. آپ لیٹے ہوئے ہیں چارپائی پہ، منجی پہ، جسے وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، منجی، جس میں نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے آپ کو. بیڈ میں اور منجی میں یہی فرق ہے. دیکھو کمارا آدمی اور شادی شدہ میں فرق کیا ہے؟ میں ہر ایک کو نا اس کے حساب سے تسلی دیتا ہوں. جو بھی جس غم میں مبتلا ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں اسی غم میں اس کو تسلی دوں. جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی نا، وہ غم زدہ ہوتے ہیں کہ ہماری بیوی نہیں ہے. میں کہتا ہوں تمہارے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ تم بیڈ پہ دونوں طرف سے اتر سکتے ہو. کیا خیال ہے؟ شادی شدہ ایک سائڈ سے اترے گا، تو ادھر سے بھی اتر سکتے ہو اور ادھر سے. تو غریب آدمی جو بیڈ پہ نہیں سو سکتا، جو بستر پہ نہیں، بیڈ نہیں ہے، وہ بےچارا منجی پہ سوتا ہے. تو ایسا غریب جب میرے پاس آتا ہے کہ لوگ بولٹی فوم کے گدوں پہ سو رہے ہیں اور میں منجی پہ، تم زیادہ خوش ہو بھائی، کیونکہ تمہیں نیچے سے بھی ہوا لگ رہی ہے. بیڈ پہ صرف دونوں سائڈوں سے ہوا لگتی ہے، نیچے سے ہوا نہیں لگتی. تو اب آپ منجی پہ سو رہے ہو، غربت میں خواب آپ دیکھ رہے ہو کہ میں ایئر کنڈیشن روم میں گھوم رہا ہوں اور گدے پہ سو رہا ہوں، پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ اٹھے اور آپ نے کہا یار یہ کیا، میں تو سو رہا تھا، اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا ایئر کنڈیشن روم میں اور بڑی بہاریں تھی اور بہت کچھ تھا. کہنے والا کہے گا بھائی تو تو چارپائی پہ سو رہا ہے، گرمی میں سو رہا ہے، مچھر تیرے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو جواب میں وہ کیا کہے گا، بھائی وہ عالم خواب تھا. وہ کون سا عالم تھا؟ وہ خواب کا جہان تھا. خواب میں اور اس دنیا کی کنڈیشن میں فرق ہو سکتا ہے. ہم بہترین گدے پہ سو رہے ہوتے ہیں، ڈرونا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، فٹ پاتھ پہ سو رہے ہوتے ہیں، خوبصورت خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں برزخ کی زندگی کو عالم خواب سے تشبیہ دی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا. اللہ جب تم سوتے ہو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے. تو جب ہم سوتے ہیں اس وقت بھی روح قبض ہوتی ہے اور اس روح پر کچھ احوال گزرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں جب تمہاری موت ہوتی ہے اس وقت بھی تمہاری روح کو اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے. تو جیسے سوتے میں ہماری روح قبض ہوتی ہے اور ہم وہ کچھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جس کا اس دنیا سے تعلق نہیں ہے، ایسے ہی قرآن کہتا ہے کہ جب تم مر جاتے ہو تمہاری باڈی کو موت آتی ہے، تمہاری روح پہ موت. جملہ سینٹینس آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، تمہاری روح کو موت نہیں آتی ہے. اب ہو سکتا ہے سائنسدان لوگ بولنے نہیں ایکچولی یہ پوسیبل ہی نہیں ہے. بھائی صاحب آپ نے مر کے دیکھا ہے؟ سائنس نام ہے مشاہدے کا. جس چیز کا مشاہدہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں خاموشی تو اختیار کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی جا سکتی. خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا. میں بار بار ایک اصول اور ضابطہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں تبھی تو آپ کینیڈا مونٹریال پہنچے ہیں. خوب سمجھ لیں، اسلام کی کوئی بات سائنس کے خلاف نہیں ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے. خوب سمجھ لیں، کوئی مذہب اگر عقل کے خلاف باتیں کرتا ہے تو یہ اس مذہب کے غلط ہونے کی دلیل ہے، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو عقل سے اوپر کی ہیں، بالا تر ہیں. میں مثال سے سمجھاتا ہوں پھر میں اس ٹاپک کو نہ بھول جاؤں، اس طرف آتا ہوں انشاءاللہ. دیکھو آپ سے کوئی پوچھے دو اور دو کتنے ہوتے ہیں، آپ فوراً کیا جواب دو گے؟ چار. اگر کوئی مذہب کہے کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں تو وہ مذہب غلط ہوگا، اس مذہب کو فوراً چھوڑ دو. یہ آپ کو الٹی باتیں بتا رہا ہے جو عقل کے بالکل کیا ہیں، خلاف، عقل کے خلاف. کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ 2 پلس 2 از اکول ٹو 4. چار بیویاں نہیں، یعنی ویسے ہی 4 ویسے ہی 4. اب چار کی طرف آپ نہ جائیں، ابھی وہ لوگ آٹو پہ ہو گئے ہیں. اصل میں اتنا یہ بیان لوگوں نے سن لیا ہے نا کہ اب لوگ مجھے خود بول رہے ہوتے ہیں اس ٹاپک پہ کیوں نہیں بات کی آپ نے. بھوکے سے کسی نے پوچھا نا دو اور دو کتنے، تو کہتا ہے چار روٹیاں. اس سے روٹی کا تھوڑی پوچھا تھا. تو خیر دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟ چار. کوئی مذہب اگر یہ کہتا ہے کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں، اس کا مطلب وہ مذہب کیا ہے؟ غلط. مذہب غلط ہے، وہ برحق پیغمبر نہیں ہو سکتے جو عقل کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ ہر ایک کی عقل میں آتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے 226 کو 356 سے ضرب دیے کے دو چار سے ڈیوائڈ کر کے پھر اس کو ضرب دیا جائے، ملٹی پلائی کیا جائے 348 سے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ آپ کیا ہو جاؤ گے؟ خاموش. اب بولو گے بھائی کیلکولیٹر لے کر آؤ یا کسی ماہر ریاضی دان کو لے کر آؤ تو میں بتاؤں گا کیا ہوتا ہے، ایسے میں نہیں کہہ سکتا. اب اس میں کوئی بھی آنسر دیا جائے، کوئی شخص کہہ جی اس کا یہ جواب ہے، تو ہم کہیں گے بھائی ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے بولو غلط، کیونکہ ایک نارمل آدمی کی عقل سے یہ جواب خلاف نہیں ہے، بلکہ عقل سے. ادھر میری طرف توجہ. اب تھوڑا سا جو ہے نا یہ کائنڈلی پلیز بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ چیز عقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ عقل سے اوپر کی چیز ہے. جب عقل سے اوپر کی چیز ہوگی جس کو کہتے ہیں عقل سے بالا تر, جو چیز بھی عقل سے بالا تر ہوتی ہے نا, اگر کسی قابل اعتماد آدمی نے آپ کو وہ خبر دی ہو تو آپ مانو گے, قابل اعتماد نے خبر نہیں دی تو آپ نہیں مانو گے. اب کوئی ریاضی دان کہہ دے وہاں بیٹھا ہوا ہو, یا کیلکولیٹر سے اس نے کیلکولیٹ کر کے بتا دیا آپ کو کہ 256 کو 358 سے ضرب دے کے اس سے ڈیوائیڈ کر کے اس سے ملٹی پلائی کیا جائے تو یہ جواب آتا ہے, اگر وہ سچا آدمی ہے ریاضی میں میتھمیٹکس میں ایکسپرٹ آدمی ہے تو آپ اس کو نہیں جھٹلاؤ گے, آپ بولو گے آپ صحیح کہہ رہے ہو کیونکہ آپ قابل اعتماد ہو. تو خوب سمجھ لیں مرنے کے بعد ہم پر کیا احوال گزرتے ہیں, اچھی کنڈیشن میں ہوتے ہیں بری کنڈیشن میں ہوتے ہیں, یہ عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں, عقل سے خلاف نہیں ہے. ہمیں اسلام نے بتا دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ موت کے بعد تمہارے اعمال تمہارے سامنے آ جاتے ہیں. اچھے اعمال کیے ہو تو اچھی کنڈیشن میں ہوگے, برے اعمال کیے ہیں تو بری کنڈیشن میں ہوں گے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق ہونا آپ کا سچا ہونا دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے تو آپ کی اس خبر کا انکار کرنا یہ ظلم ہوگا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کی نبوت پر اتنے دلائل قائم کر دیے ہیں, اتنے دلائل قائم کر دیے ہیں کہ ان پیغمبروں کے انکار پر پھر اللہ نے سزا رکھی ہے, کیوں نہیں مانا تم نے, کیوں تسلیم نہیں کر رہے. تو اللہ نے فرعون کے بارے میں کیا فرمایا کہ جب اس کو ہم نے پانی میں غرق کیا تو داخل کہاں کیا اس کو, بولے آگ میں. اسی سے عذاب قبر بھی ثابت ہوتا ہے, اسی سے کیا ثابت ہوتا ہے, اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قبر جس کو حدیث میں قبر کہا گیا ہے عذاب قبر یا ثواب قبر, اس کے لیے مادی قبر کا ہونا ضروری نہیں. مرنے کے بعد جس حال میں بھی آپ کو رکھا جائے اللہ کی نظر میں وہی آپ کی قبر ہے. تو فرعون کو اتنا بڑا عذاب ہوا کیوں, کیوں ہوا اتنا بڑا عذاب, حالانکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو فرعون کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس نہ پیسہ ہے اور نہ آپ کے پاس منصب, اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کے دلیل میں جواب میں یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں میرے پاس تو پیسہ ہے اور میرے پاس بہت بڑا عہدہ بھی ہے, یہ بھی نہیں کہا. کیوں نہیں کہا, اس لیے کہ تمام پیغمبروں کا دعویٰ ایک مشترک ہوتا ہے, ان کی بات بہت کلیئر ہوتی ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہم جو پیغام دے رہے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے, وہ کس کا پیغام ہے, اللہ کا. اس سے تمہیں کیا لینا دینا کہ ہمارے پاس دولت ہے یا نہیں ہے, ہم جو پیغام دے رہے ہیں وہ ہم میسنجر آف گاڈ ہیں, ہم گاڈ نہیں ہیں, ہم کیا ہیں, میسنجر آف گاڈ ہیں. اب اللہ کے ذمے ہے کہ میسنجر آف گاڈ کا سچا ہونا ثابت کرے, یہ اس میسنجر کے ذمے نہیں ہوتا, یہ کس کے ذمے ہوتا ہے, جس نے بھیجا. دیکھو آپ کے پاس کسی ملک کا کوئی سفیر آتا ہے کوئی میسج لے کے, امریکہ کا سفیر آیا فرض کریں پاکستان, پیغام لے کے, کوئی بھی پیغام تھا اس کے پاس. اب پیغام میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ اکثر و بیشتر عجیب و غریب سے ہی پیغام آ رہے ہوتے ہیں, خیر کوئی مثال نہیں مل رہی اچھے پیغام کی. مہنگائی کنٹرول, اگر ایسا پیغام آتا نا مہنگائی کنٹرول کرو ورنہ ہم تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے, تو ہم بڑے خوش ہوتے یار اس دفعہ کیسا پیغام آیا ہے. تو صرف ایسی کی تیسی کا آ رہا ہوتا ہے, مہنگائی کنٹرول کرنے کا نہیں آ رہا ہوتا. تو وہ پھر اس لیے ہمیں عجیب, جب بھی کوئی آ رہا ہوتا ہے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں یار پتہ نہیں کیا پیغام آ رہا ہے. اب سفیر آیا, ہم اسے پروٹوکول نہیں دے رہے, ہم اس کی بات کی ویلیو نہیں دے رہے, ہم کہہ رہے ہیں اپنا سچا ہونا ثابت کرو, تو وہ ہمیں نمبر دے دے گا امریکہ کی ایمبیسی کا, بھائی ان سے پوچھ لو, یا کارڈ دکھائے گا جو اس کو امریکہ نے ایشو کیا ہوگا. جس کا سفیر ہوتا ہے, جس کا نمائندہ ہوتا ہے, اس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ واقعی یہ کس کا نمائندہ ہے. بولے نا, مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو بات میں سمجھا نہیں, یا تو مجھے لگ رہا ہے آپ کہہ رہے تھے یار ہم تو آپ سے کچھ اور امید لے کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے کیا ٹاپک کر دیا, بور ہو رہے ہیں آپ لوگ کہ یار یہ کیا, یہ تو آپ نے اچھی اچھی باتیں شروع کر دی, ہم کچھ اور امید لے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ہے جی انڈا بورڈ پہ رہتے تھے ماشاء اللہ. اچھا اچھا نہیں تو اس میسنجر کا میسنجر ہونا ثابت کرنا کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. اے اللہ مجھ سے غلطی سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا, میں جب فرعون کے پاس دعوت لے کے جاؤں گا تو فرعون تو مجھے قتل کر دے گا, اور مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ میرا انکار کریں گے, وہ کہیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ خدا کے پیغمبر ہو. وہ کیا کریں گے فرعون اور فرعون کے ماننے والے کیا کہیں گے؟ تو میرے پاس کیا دلیل ہے جس سے میں ثابت کروں کہ میں اللہ کا پیغمبر؟ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا اذهبا, جاؤ تم دونوں جاؤ, اور میرے مجھے یاد رکھنا, میرا ذکر کثرت سے کرنا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں بتایا کہ تو اے موسیٰ جب تم جاؤ گے تو میں تمہاری نبوت کے دلائل قائم کر دوں گا, اس سے یہ ہوگا کہ وہ یقین آ جائے گا کہ آپ سچے پیغمبر ہو. نا نا نا, اللہ نے کہا اے موسیٰ آپ کے ذمے ہے میرا پیغام پہنچانا اور آپ کی حفاظت کرنا, آپ کو نبی ثابت کرنا. یہ کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے. کیسے کرتا ہوں یہ میرا مسئلہ ہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اب ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو پڑھتے رہتے ہیں بھائی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا, ایسے ہی سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرعون کے پاس نہیں بھیجا, میرے اور آپ کے پاس بھیجا ہے. کام ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو فرعون نے کیا تھا, ہم بھی پیغمبر کو فالو نہیں کر رہے, ہم بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہے, اور ہم فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھ کے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ کیسا ایمان تازہ ہو رہا ہے؟ کام تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, فرعون نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پہ ڈالی, سانپ بن گئی. جادوگر بھی اس طرح سے سانپ بنایا کرتے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ جادوگر بھی کیا کرتے تھے؟ شعبدے دکھاتے ہیں نا جادوگر لوگ. یہ کیا, میں تو پہلی دفعہ میں نے میجک دیکھا, وہ دو بندہ دو دھڑ بن گئے, پتہ نہیں الکی سے جوڑا, دوبارہ کیسے جوڑا انہوں نے. جادوگر بھی تو شعبدے دکھاتے ہیں. ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالا, سورج کی طرح چمک رہا ہے. فرعون نے فوراً کہہ دیا ساحر عظیم, بڑا جادوگر. فرعون بڑا خوش ہو گیا کہ یار یہ تو شعبدے دنیا میں لوگ دکھاتے رہتے ہیں, تو آپ نے بھی ایک جادو دکھا دیا. حالانکہ جادو کے لیے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں چاہو جب چاہو دکھا دو. نہ نہ, ایک ماحول بنانا پڑتا ہے. لیکن فرعون نے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے جادو. اب کس کے ذمے ہے یہ ثابت کرنا کہ حضرت موسیٰ یہ جادوگر نہیں ہے, یہ شعبدہ نہیں ہے, یہ جو انہوں نے دکھایا ہے یہ سچی؟ دیکھو جادو میں کیا ہوتا ہے, سچی مچی میں لاٹھی سانپ نہیں بنتی ہے. دیکھنے میں ایسا لگے گا سانپ, نظر کا دھوکا ہے نا, مسمرزم ہے. معجزے میں کیا ہوتا ہے, سچی مچی میں چیز ہو جاتی ہے جو میڈیکلی یا سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے, امپاسبل. یہ اللہ ہی کر سکتا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا, یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. تو اب یہ کس کے ذمے تھا یہ ثابت کرنا کہ یہ جادوگر نہیں ہے؟ بولو, اللہ کے. اس لیے فرعون نے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ آپ جادوگروں کو لے آؤ میرے مقابلے میں. نہ نہ نہ, جب بھی کوئی بڑی کامیابی کسی کو دینی ہوتی ہے نا, تو چیلنج دشمن سے دلوایا جاتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کی دلیل, آپ کو بتاؤ کیا دلیل چاہیے. فرعون نے فوراً کہا کہ ہم بہت سارے جادوگروں کو لے کر آئیں گے اور وہ آپ کا مقابلہ کر کے ثابت کر دیں گے کہ آپ کیا ہو, جادوگر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ اللہ میرا پیغمبر ہونا کیسے ثابت کرے گا, کیونکہ آگے جو قرآن واقعہ بیان کر رہا ہے نا, اس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے علم میں نہیں تھا کہ کیسے ثابت کرے گا. حضرت موسیٰ کا کام تھا چیلنج قبول کرنا, کیونکہ اگر اس وقت حضرت موسیٰ چیلنج قبول نہ کرتے تو فرعون کہتا دیکھا میں کہہ رہا تھا یہ جادوگر ہیں اور یہ جادوگر ہونا ان کا ثابت ہو گیا, تبھی یہ مقابلے سے فرار اختیار کر رہے ہیں. فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موعدکم یوم الزینت وان یحشر الناس ضحا, دیکھو ہم نے جو مقابلہ کرنا ہے وہ زینت کے دن, جو ہماری خوشی کا دن ہے, جس دن سب لوگ جمع ہوتے ہیں تاکہ پورا کراؤڈ ہو, ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو, جو بھی مصر میں لوگ تھے اس وقت, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ مجھے غالب کرے گا. مقابلہ شروع ہوا. اب قرآن کے الفاظ دیکھیں, جادوگروں نے جب لاٹھیاں زمین پہ ڈالی, اب قرآن کے الفاظ سے آپ غور کریں, اللہ کہتے ہیں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا, لوگوں کو دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لاٹھیاں سانپ بن گئیں, بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, لوگوں کو یخیل خیال میں آیا, لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ کیا بن گئی ہیں, آپ لوگ تو بول ہی نہیں رہے میرے بھائی, سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑ رہی ہیں, ایسا لگا, حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ میں نے کیا کرنا ہے. قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى, حضرت موسیٰ ان سانپوں کو دیکھ کر اپنی طرف بڑھتے ہوئے قرآن کے الفاظ ہیں دل میں خوف زدہ ہو گئے. یہ طبعی چیز ہے, نیچرل ہے, سانپ بڑھ رہے ہیں اور کیا ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام, خوف زدہ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار, بولو نہیں, کسی پیغمبر کے پاس معجزے کا اختیار نہیں ہوتا, خوب سمجھ لیں, معجزہ اللہ کے حکم پہ ہوتا ہے, ہاتھ پیغمبر کا استعمال ہوتا ہے, کیونکہ اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کی طاقت صرف اور صرف کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس. اگر حضرت موسیٰ کے پاس لاٹھی کو اژدہا بنانے کی طاقت ہوتی تو حضرت موسیٰ دل میں خوف محسوس کرتے, بولو, کہتے کوئی بات نہیں, جتنے مرضی سانپ ہے یہ ہے نا لاٹھی, یہ یوں پھینکوں گا سانپ بنے گی سب کو کھا جائے گی, نہ. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى, قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ نے دل میں خوف محسوس کیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا قُلْنَا لَا تَخَفْ, اے موسیٰ ڈر مت, اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى, اتنا مزہ آتا ہے خدا کی قسم یہ آیت پڑھنے میں, قُلْنَا لَا تَخَفْ, اے موسیٰ ڈر مت, خوف مت کر, اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى, کتنی تاکید اللہ نے لگا دی, اِنَّكَ بے شک تو, انتا تو, الْأَعْلَى غالب ہو کر رہے گا, جملہ اسمیہ ہے, آج پتہ تیری ہے کیسے ہے ابھی بھی نہیں بتایا اللہ نے, القی ما فی یمینک, اب اللہ کا آرڈر آیا, تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دے. مجھے لگ رہا ہے بہت سے لوگوں کی سمجھ میں اردو زبان نہیں آ رہی, آ رہی ہے الحمدللہ, اے موسیٰ اس میں پوچھا تو آ رہی ہے, جیسے سمجھی کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, القی ما فی یمینک, دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پہ ڈال دے, گھبرا مت یہ ڈال دے زمین پہ. میں یہ پوری تفصیل آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنانے کے لیے نہیں بیان کر رہا, یہ تو آپ نے بیسیوں دفعہ واقعہ سنا ہوا ہے, پڑھا ہوا ہے. آپ کہیں گے ہم مفتی صاحب اتنے بچے تھوڑی ہیں کہ ہمیں آپ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنا رہے ہو. میں یہ دلیل, یہ دعویٰ جو میں نے کیا تھا نا کہ میسنجر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سچا ہونا ثابت کرنا کس کے ذمے ہے, اللہ وہ ثابت کر کے چھوڑتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو تم نے بہت زیادہ ویلیو دینی ہے, کیونکہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے, یہ کون کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, ان کی دعوت کا انکار ان کا انکار نہیں ہے. انسان انسان کی بات کو 100 دفعہ ٹھکرا دے کچھ بھی نہیں ہوتا, اختلاف رائے کہتے ہیں نا, رائے کا اختلاف ہے, ہم کہہ سکتے ہیں یار تمہاری یہ رائے ہے میری یہ رائے, اس اختلاف رائے سے دیکھو پتہ نہیں کیا, وہ چرس پی رہا ہے آپ اس کو منع کرو بھائی یہ کیوں پی رہا ہے, یار تمہاری رائے ہے کہ نہیں پینی چاہیے, میری رائے ہے کہ پینی چاہیے, کیا کر لو گے, بگاڑ لو گے کچھ اس کا, کیا کچھ کر لو گے, دلائل دینے شروع کر دو آپ, چرس سے نقصان ہوتا ہے کہ تمہیں ہوتا ہے ہمیں تو نہیں ہوتا بھائی, کیا کر لو گے بھائی, آپ کہو گے میڈیکل رپورٹ ہے, کیا کہ ڈاکٹر خود پی رہا ہے چرس جس سے رپورٹ لے کر آئے. تو انسان جب انسان سے ڈیبیٹ کرتا ہے لا متناہی, ایک بچہ سگریٹ پی رہا تھا نا, ایک بزرگ گئے اس کے پاس, بیٹا سگریٹ نہیں پیتے اس سے عمر کم ہو جاتی ہے, اس نے کہا میرے دادا تو 100 سال میں مرے ہیں بھائی, کہتے ہیں کیا وہ سگریٹ پیتے تھے, کہتے ہیں نہیں وہ کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے, وہ اپنے کام سے, اب کچھ کر لو گے اس بچے کا, بولو. تو انسان جب انسان سے بحث کرتا ہے نا بھائی, تھک جاؤ گے. ہر ایک کی اپنی رائے ہے, ہر شخص کی اپنی ایک رائے ہے, اور حقیقت بھی ہے. بھائی تمہارے پاس کوئی زیادہ عقل ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ میں تمہاری بات مانوں؟ ایک آدمی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی بے وقوف آدمی بڑا مالدار تھا, بہت مالدار تھا. تو وہ اونٹ پہ راشن لے کے جا رہا تھا. اب ایک طرف چاول آٹا دال بزنس ہے نا اس کا, بہت راشن سارا ایک طرف, اور بیلنس کے لیے نا دوسری طرف پتھروں کی بوریاں ڈالی ہوئی تھی, بوری میں پتھر بند کر کے تاکہ دونوں طرف بیلنس کیا رہے برابر. اب یہ جا رہا تھا سفر کرتے کرتے, تو راستے میں ایک عقل مند ملا جو بیچارہ غریب تھا. اس عقل مند نے اس سے لفٹ مانگی کہ یار مجھے بھی اونٹ پہ بٹھا لو. اس نے بٹھا لیا. تو اس عقل مند نے اس سے پوچھا کہ یار یہ تم نے یہ دونوں بوریوں میں کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اس بوری میں تو چاول ہے جو رائٹ سائڈ پہ, چاول گندم وغیرہ. ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میں نے ریت اور پتھر بھرے ہوئے تاکہ دونوں طرف بیلنس کیا رہے برابر. اس عقل مند نے بولا ابے بے وقوف آدمی, تو آدھے چاول ادھر ڈال دے آدھے ادھر ڈال دے, بیلنس بھی برابر ہو جائے گا, اونٹ کی اسپیڈ بھی ڈبل ہو جائے گی, اونٹ بھی تھوڑا سکھ کا سانس لے گا. اس نے کہا یار بات تو کچھ سمجھ میں آتی ہے, اب ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا. تو اس نے کیا کیا, ایسا ہی کیا, آدھی بوریاں ادھر اور آدھی ادھر, اونٹ کی اسپیڈ تیز ہو گئی. پھر اس بے وقوف نے اس عقل مند سے پوچھا کہ تیرا کام کیا ہے, تو کماتا کتنا؟ اس نے کہا میں تو غریب آدمی ہوں. اس نے کہا نیچے اتر اور واپس وہ بوریاں لا کے رکھ لی اور چاول ادھر کر دیے اور بیلنس کے لیے وہی ریت کی بوریاں ادھر. اس نے کہا اگر میں تیرے مشوروں پر عمل کروں گا نا میں بھی تیرے جیسا غریب ہو جاؤں گا. تو انہی عقل مندی کے کاموں کی وجہ سے کیا بنا ہے؟ غریب بنا. ہم ایسے ہی تھے. تو انسان جب انسان سے بحث کرتا ہے, ایک یہ واقعات میں دعویٰ سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں, انسان جب انسان سے بحث کرے نا تو لا متناہی سلسلہ بحث کا ڈیبیٹ کا شروع ہو جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہو. کوئی ایسی طاقت ہمیں چاہیے, کوئی ایسی ذات چاہیے کہ جب وہ آرڈر دے تو ہمارے پاس نو کا آپشن نہیں ہو. وہ صرف پیغمبر کی بات ہوتی ہے جن کا پیغمبر ہونا دلائل سے اللہ تعالی ثابت کر دے. وہاں بحث نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا. ایک آدمی تھا نا اپنے بیٹے کے ساتھ, چھوٹے بچے کے ساتھ گدے پہ بیٹھ کے سفر کر رہا تھا. لوگوں نے کہا دیکھو, اب ڈیبیٹ شروع ہے نا, لوگ تو ہر آدمی رائے دیتا ہے. لوگوں نے کہا دیکھو گدا ایک ہے, بندے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دو. ظلم کر رہے ہیں اس کے اوپر. باپ کو خیال آیا چلو میں اتر جاتا ہوں, بیٹے کو بٹھا دیتا ہوں. لوگ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی, لوگوں کی رائے پہ عمل کرنا چاہیے. اب بیٹا گدے پہ اور ابا پیدل. لوگوں نے کہا لو بیٹے کو بے ادب بدتمیز بنا رہا ہے, یہ بڑھاپے میں باپ کی کیا خدمت کرے گا جس جو ابھی نہیں کروا رہا اس سے خدمت. باپ نے کہا چلو میں گدے پہ بیٹھ جاتا ہوں اور بیٹے کو نیچے اتار دیتا ہوں. تھوڑا آگے گیا, لوگوں نے کہا لو بچے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, اپنے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, وہ کمزور ذات اس کو پیدل اور خود باپ بن کے گدے پہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا یہی رہ گیا کہ دونوں اتر جاتے ہیں. دونوں اتر گئے اور خالی گدا لے کے چل رہے ہیں. لوگوں نے کہا گدا وہ ہے, حرکتیں ان کی گدے جیسی ہیں. گدا وہ ہے, کام گدوں والے کس کے ہیں؟ سواری موجود ہے, سوار نہیں ہو رہے اس کے اوپر. تو اس نے کیا کیا بھائی, اٹھا کے گدا دریا میں پھینک دیا. ایسی چیز. خیر یہ تو ایک لطیفہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جب انسان سے ڈیبیٹ کرتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ایسی ڈیبیٹ شروع ہوگی نا قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ کبھی بھی یہ فیصلہ یقینی طور پہ کر ہی نہیں پاؤ گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے, غلط کسے کہتے ہیں. ناممکن, امپاسبل. تو اس لیے اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ پیغمبر کی بات. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ قلنا لا تخف, اے موسیٰ خوف مت کر, انک انت الاعلی والقی ما فی یمینک. موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی جب زمین پہ ڈالی تو لاٹھی, قرآن کہتا ہے کہ وہ اچانک اس نے ایک ہی سانس میں سب کو کھا لیا. اب ہوا کیا ہے, جتنے جادوگر تھے نا, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, وہ سارے کے سارے فوراً سجدے میں گر گئے. کیوں فوراً سجدے میں گر گئے؟ اس لیے کہ جادوگر جادو کی حقیقت جانتے. دیکھو کنفیوژن کیا ہو رہی تھی پبلک کو کہ یہ جادو ہے یا نہیں ہے, یہ کنفیوژن ہو رہی تھی نا. تو جس فیلڈ کے ماہرین گواہی دے دیں, جس فیلڈ کے ماہرین, جب کنفیوژن ہوتی ہے تو ہم اس فیلڈ کے ماہرین کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آپ بتاؤ یہ کیا ہے. سوائے پاکستان اور انڈیا میں, پاکستان اور انڈیا میں جب آپ کو کنفیوژن ہوگی تو اس فیلڈ کا جو ماہر نہیں ہے نا اس سے پوچھا جائے گا بتا بھائی کیا. فتویٰ ہمیشہ وہ دے گا جو ڈاکٹر ہوگا. میڈیکل سائنس کی باتیں مفتی آنے کے رام بتا رہے ہوں گے, مذہبی لوگ آپ کو پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہے ہوں گے, اور جو پروفیسر لیکچرار ہیں جن کو کبھی اسلام سے کوئی نہ کسی مدرسے میں پڑھا نہ مفتی بنے, وہ نکاح طلاق کے مسائل بتا رہے ہوں گے. تو یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ ہمارے یہاں بہت چل رہا ہے. جب کورونا کے دن تھے نا, کووڈ کے دنوں میں لوگ مجھ سے آگے پوچھتے تھے مفتی صاحب یہ کووڈ سچی مچی میں ہے یا نہیں ہے, میں کہتا تھا بھائی یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, یہ مفتیوں کی فیلڈ نہیں ہے, یہ ان سے پوچھو ہے یا نہیں. ابھی مجھ سے لاسٹ پچھلے ہفتے میں کراچی میں تھا, سوال پوچھا مفتی صاحب پولیو کے قطرے پلانے چاہیے کہ نہیں پلانے چاہیے. میں نے کہا ہم نے مدرسوں میں جو 8 سال پڑھا پھر تخصص کیا, اس میں پولیو کا ٹاپک کہیں بھی نہیں آیا. خدا کے لیے آپ مولویوں سے کیوں پوچھ رہے ہو یہ چیزیں, یہ ڈاکٹروں سے پوچھو جا کے. لیکن یہ ہمارے ملک میں اتنا زیادہ ہے, جس کی جو فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ماہر ہے. تو اللہ تعالی جب کنفیوژن ہوئی کہ ہو سکتا ہے یہ جادو ہو, ہو سکتا ہے یہ معجزہ ہو, تو جو اس فیلڈ کے ماہرین تھے جن کو فرعون نے خود کہا کہ یہ ماہرین ہے, تبھی تو فرعون ان کے مقابلے میں لائے نا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں, تو اللہ نے ان ماہرین سے کہلوا دیا کہ یہ جادو بولو نہیں ہے. میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ کے ذمے ہے کہ پیغمبروں کی پیغمبری کو اور ان کے سچے ہونے کو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کر دے, اور یہ اللہ کرتا ہے. سردے میں گر گئے اور کہا کہ کیوں سردے میں گر گئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی وہ بھی تو لاٹھی سانپ بنی ہے اور یہ بھی لاٹھی سانپ, تو ان کو کیسے پتا چل گیا جادوگروں کو فوراً سیکنڈوں کے اندر کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ اس لیے پتا چل گیا کہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جب جادوگروں نے لاٹھی پھینکی تھی تو وہ سانپ بنی نہیں تھے, دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا یہ سانپ ہیں. حضرت موسیٰ نے جب لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے وہ حقیقت میں پیدا ہی حیت تسعیٰ, اچانک وہ پھرتیلا سانپ بن گئی. تو جادوگروں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی سچی مچی میں سانپ بن جائے لاٹھی, امپوسیبل. تو اس فیلڈ کے ماہر تھے, انہوں نے کہا یہ خدائی کام ہو سکتا ہے, کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن کہہ رہے فوراً سجدے میں گر گئے. اب ایک اشکال رہ گیا تھا, ہو سکتا ہے معاذ اللہ یہ نورا کشتی ہو, کیا خیال ہے بھائی؟ دونوں نے پہلے سے طے کیا ہوا ہو کہ ہم مقابلہ کریں گے, آپ جیت جائیں گے تو آپ کی مصر پہ حکومت قائم ہو جائے گی, تو ہمیں بھی کچھ وزارتیں دے دینا. اگرچہ اس کا امکان نہیں تھا لیکن تھوڑا سا تو تھا نا. فرعون ایمان لانے کے بجائے فرعون کیا کہتا ہے؟ فرعون کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری ملی جلی ہے, یہ بڑے جادوگر ہیں موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ, اور تم کیا ہو؟ چھوٹے جادوگر. اور تم دونوں نے مل کے پلان بنایا تھا کہ یہ معاذ اللہ نقل کفر یہ ناٹک کرو گے اور پھر لوگ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے اور مجھ سے میری حکومت چھین کے مصر پہ تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی اور لائف کو انجوائے کرو گے. یہ ایک تھوڑا سا وہم بولو باقی تھا. اور فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں سے تمہیں لٹکا دوں گا, مار دوں گا میں. مجھے بتاؤ نورا کشتی کیوں ہوتی ہے؟ دنیاوی مفاد میں ہوتی ہے نا, کچھ وزارت مل جائے, کچھ پیسے مل جائیں. تو یہ ایک موقع تھا, جادوگر فوراً کہہ سکتے تھے کہ اے فرعون تو نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ تو ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں پہ لٹکا دے گا. تو جادوگر یہ سوچ سکتے تھے کہ بھائی اب تو موسیٰ علیہ السلام کی حکومت تو آنے والی نہیں ہے اور الٹا ہم ہی جان سے جا رہے ہیں, تو فوراً پالیسی کو کیا کر لو, چینج کر لو. جادوگروں نے فرمایا لا غیر, تو ہمیں ہاتھ پاؤں کاٹ کے اگر لٹکا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر, ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ تو نے جو ہمیں پیغمبر کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا اور یہ جو ہم سے جرم ہوا اس جرم کا اس سے بہترین کفارہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جامع شہادت پی لیں اور ہمیں ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دے. قبول ہے انہوں نے کہا فوراً, اس سے اچھا کوئی آپشن ہمارے پاس ہے نہیں جنت میں جانے کا. ہمیں تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہ تم پیغمبر کے مقابلے میں آئے کیوں. اس سے وہ اشکال بھی ختم ہو گیا نا کہ یہ آپس میں ملی بھگت تھی. اس سے زیادہ کلیئر طریقے سے, اس سے زیادہ صاف ستھرے طریقے سے کسی پیغمبر کی نبوت ثابت کی جا سکتی ہے؟ کتنی صاف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا ثابت کر دیا. تو جب بھائی اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ ثابت کرے گا تو پھر اس پیغمبر کا انکار ہلکا جرم. لوگ کہتے ہیں نا فرعون بھی تو ایک انسان تھا, اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں فرعون کو آگ میں ڈال دیا, ہمیشہ جلتا رہے گا اس کے اندر, تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھو اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے, لیکن اللہ کی جو غیرت ہے وہ بھی ماں سے کروڑا گنا زیادہ ہے. اللہ غفور بھی ہے, ودود بھی ہے, اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے, گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے, لیکن اللہ کا انتقام بھی بہت شدید ہے. تو جب کوئی اللہ کے آیات کا انکار کرے, اللہ کے احکام کا مذاق اڑائے اور مسلسل سرکشی میں بڑھتا چلا جائے, اللہ اسے بار بار توبہ کی مہلت دے مگر وہ توبہ نہ کرے, بھائی پھر اللہ کا حق ہے اس سے انتقام لینا. اس نے ہمیں کھلایا, اس نے ہمیں پلایا, اللہ پیدا کر کے فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں نا نا نا, کسی نے بنایا نہیں ہے, ہم سب ایوالو ہو کے وجود میں آئے ہیں, خود بہت بنے ہیں. اللہ کہتے ہیں خود بہت ہوتے, اتنی خوبصورت مینجمنٹ. ادھر دیکھو ماں روٹی کھاتی ہے, اس روٹی سے بچے کی آنکھ بنتی ہے, ناک بنتی ہے, دل دماغ جگر یہ سارے یہ روبوٹ تیار ہو رہے ہیں ماں کے پیٹ میں, ہے بھائی, بغیر کسی مزدور کے اور مکینک کے سارے کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اور مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, اور ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا اور اسی روٹی سے اللہ دودھ پیدا کر دیتا ہے. تو یہ خود بخود نہیں ہوتا. وقت پورا ہو گیا ہے تو مغرب کے تھوڑی دیر مغرب پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں, کیا خیال ہے بھائی؟ ہے جی, تو مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد تھوڑی دیر میں بیان کو تاکہ ٹاپک کو کمپلیٹ کر لوں, اس کے بعد آپ نے کوئی سوال جواب پوچھنے ہو کوئی پوچھ لیے گا, پھر انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بیان یہ چل رہا تھا, آپ حضرات بیٹھ جائیں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی. بیان یہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ مجھے کہنے لگے ابھی دو اور دو چار سے شروع کریں, یہ بھائی مجھے کہنے لگے بیان تو اب دوبارہ شروع کر رہے ہیں نماز کے بعد, وہ دو اور دو چار والی مثال سے شروع. ان کی وائف بھی ہوں گی یہاں بیان میں تو نوٹ فرما لیں گے بندے کے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سافٹ ویئر اپ گریڈ ہو رہے ہیں, اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے بزرگ مجھ سے ملنے کہتے ہیں کاش جوانی میں مل جاتے ہیں. خیر میں ان سے کہتا ہوں جوانی میں کون سا تیر مار لیتے ہو. تو بیان چل رہا تھا نماز سے پہلے, بس تھوڑی دیر میں بیان کو سمٹاتا ہوں انشاءاللہ, پھر تھوڑی دیر آپ کو سوال جواب کا موقع دوں گا. کہ اللہ کے ذمے ہے پیغمبر کی نبوت کو سچا ہونا ثابت کرنا, جیسے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب کے سامنے پورا مقابلہ کرا کے ثابت کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے, یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور ان کا کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے, ان کا کام اللہ کا پیغام جیسے ان تک پہنچا ایسے لوگوں تک پہنچانا. کیونکہ اللہ کی عادت نہیں ہے براہ راست لوگوں سے ہم کلام ہو. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے براہ راست ہم کلام کیوں نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں نا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایک ایک کے پاس جا کے اس کو سمجھائے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, لوگوں میں اللہ بعض لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. دیکھو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ہلکا لیا اور فرعون کا انجام بہت بھیانک ہوا. ہمارے پاس اللہ نے جو پیغمبر بھیجے ان کا مقام اور مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے پچھلے پیغمبروں پر چند باتوں میں فضیلت دی ہے. پچھلے پیغمبر مخصوص قوموں میں آیا کرتے تھے. ارسلت الی کافۃ للناس جمیعا, میں ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہوں. دوسری فضیلت انا خاتم النبی لا نبی بعدی, میں لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہوں, میرے بعد کوئی اور میسنجر بولو نہیں آئے گا, کوئی بھی نہیں آئے گا. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ کلیم اللہ جن کو قرآن نے سب سے زیادہ بیان کیا ہے, قرآن میں سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہے کس پیغمبر کا تذکرہ ہے, بھائی پیچھے اگر خاموشی کا ماحول ہوگا تو بات کرنے میں آسانی ہوگی, لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, جو بھی ہیں ان کو ذرا بٹھا دیں, بیٹھ جائیں آپ دونوں, کیا بحث کر رہے ہیں, ان کو بٹھائیں نا بیٹھے ہوئے, کائنڈلی پلیز, مجھے اتنی انگلش آتی ہے بھائی اس سے زیادہ نہیں. وہ بھائی کہیں جا رہے ہیں, جب وہ چلے جائیں گے پھر شروع کریں گے. یہاں فرینچ زیادہ چلتی ہے. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, اگر حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے جن کا قرآن نے سب سے زیادہ تذکرہ کیا ہے, اتنے اللہ کے محبوب پیغمبر. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, تمام پیغمبروں پر وحی آئی ہے فرشتوں کے ذریعے اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کو حضور پہ براہ راست ہم کلام ہوا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کی نجات بھی ممکن نہیں تھی. نبی نے فرمایا ایک فضیلت اللہ نے مجھے یہ دی ہے, جعلت لی الارض کلہا مسجدا, پچھلی امتوں میں مخصوص عبادت گاہ ہے جہاں آپ نے نماز پڑھ لی ہے. آپ نے فرمایا پوری زمین کو اللہ نے میرے لیے سجدہ گاہ بنا, کہیں بھی نماز کا ٹائم ہو مصلی بچھا کے مصلی بچھائے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور بہت سارے فضائل. تو آپ کیا سمجھتے ہو بھائی, سیدنا موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرانے پر فرعون جیسے بادشاہ کو جو اتنا پاورفل تھا اللہ اسے عبرتناک انجام سے دوچار کر سکتے ہیں, تو میرے اور آپ کے پاس سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانے کا کوئی آپشن ہے؟ میں اس سلسلے میں حاضر ہوا نہیں آئی, میں نے شروع میں کہا تھا نا میں کیوں آیا ہوں آپ کے پاس مونٹریال میں, کیوں آیا ہوں اب سمجھ میں آیا میں کیوں آیا ہوں. مجھ میں اور پیغمبروں میں فرق یہ ہے کہ پیغمبروں کی ذمہ داری اللہ لیتا ہے, وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں 100% اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ میری ذمہ داری اللہ نے نہیں, میں صرف پیغام پہنچا سکتا ہوں. میرا عمل کتنا ہے یا نہیں ہے بھائی, جتنا آپ اس بارے میں اللہ سے ڈرتے ہیں اتنا ہی میں اللہ سے ڈرتا ہوں. لیکن اللہ نے اس امت کے علماء کو یہ فضیلت دی ہے کہ سید الانبیاء کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, اللہ نے نکلوائے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, تو اللہ کا پیغام اور اللہ کے نبی کا پیغام اب ڈیلیور کون کرے گا؟ بولو نا علماء. کون ڈیلیور کرے گا؟ علماء. تو علماء جو پیغام بیان کر رہے ہوں جو اللہ کے رسول کا پیغام ہو, ہاں اپنی طرف سے کوئی رپورٹ پیش کر رہے ہو تو بھائی اس کے بہت سے لوگ مذہبی اسکالر ہوتے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کیا رپورٹیں پیش کر رہے ہیں, ان کی تھوڑی ذمہ داری لی ہے, نہ اس کو فالو کرنا آپ کے ذمے. کوئی بھی مارکیٹ میں اٹھا کے کچھ بھی لے آئے, بھائی اللہ رسول کا پیغام اگر وہ پہنچا رہے ہیں تو پھر یہ ان کا پیغام نہیں ہے, یہ کن کا پیغام ہے؟ یہ اللہ کا پیغام, بلکہ رسول کا بھی نہیں ہے, اصل میں کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام ہے. رسول بھی تو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں نا, ہاں اپنی طرف سے کچھ مارکیٹ میں لا رہے ہوں, نہ مانے. جیسے وہ ایک ہمارے دوست تھے کسی گاؤں میں تبلیغ میں نکلے, وہ نہ واقعہ سنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں تبلیغ میں نکلا تو ایک گاؤں کا دیہاتی وہ بیان کر رہا ہے, فرمایا, بیان کا اسٹائل ان کا یہ, فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا ایسے ہے جیسے زنا کرتا ہو, فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا ایسے ہے جیسے قتل کرتا ہو. کہہ رہے میں بیان میں بیٹھا ہوں, میں نے کہا یار یہ حدیثیں تو میں نے کبھی سنی. نماز پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن قاتل ہو اور یہ ہو اور وہ ہو. پھر وہ کہہ رہے ہیں فرمایا, کہہ رہے ہیں ایسے ہی ترنم کے ساتھ بیان چل رہا ہے, فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے چوری کرتا ہو. بیان کے بعد میں نے پکڑا کہ یار یہ جو تم اتنی باتیں فرما رہے ہو, کہ فرمایا کس نے فرمایا؟ کہہ رہے ہیں ہم نے فرمایا. کس نے فرمایا بولو بھائی؟ فرمانے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی فرما سکتا ہے. تو ایسے بھی اسکالر ہیں مارکیٹ میں نئی نئی چیزیں لا رہے ہیں, تو اب کس بیس پہ ان کو تھوڑی فالو کرنے کے, یہ عالم ہیں بھائی, اللہ کا پیغام. ہاں اللہ کے رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, وہاں تو قرآن نے گارنٹی لے لی, ان ہوا الا وحی یوحا, اللہ نے کہہ دیا کہ ان کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلے گا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں. یہ اللہ کہتا ہے میری زبان سے جو کچھ نکلے گا اس کا ذمہ دار اللہ نہیں ہے. لہذا اگر میں اللہ رسول کا پیغام پہنچا رہا ہوں تو پھر میں اس میں اللہ کے رسول کا وارث ہوں, اگر میں اللہ کے رسول کا پیغام نہیں پہنچا رہا تو پھر اس میں, کیونکہ نبی اور امتی میں یہی تو فرق ہے نا, نبی کا ذمہ دار کون ہے بھائی؟ اللہ. تو اب میں آپ سے کچھ باتیں عرض کروں گا, اگر وہ میری اخپل باتیں ہیں, پشتو بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا, اخپل سمجھتے ہو نا, اگر وہ میری اخپل باتیں آپ ریجیکٹ کر دیں, مفتی صاحب یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں, کائنڈلی ہم یہ سننے کے لیے نہیں, آپ ریجیکٹ کر دیں. لیکن اب جو میں باتیں آپ سے کرنے لگا ہوں, اگر وہ اللہ کا پیغام ہے تو میرے بھائی پھر وہ میری بات نہیں ہے. آپ اگر ٹھکرائیں گے میری صحت پہ کوئی فرق نہیں, نہ مان مجھے کچھ بھی نہیں, نہ مجھے پیسے اگر ملنے ہوں گے تو اس کی وجہ سے ریجیکٹ نہیں ہوں گے, نہیں ملنے ہوں گے تو اس کی وجہ سے ملیں گے نہیں. لوگ پتہ ہے مولویوں کی باتوں کو آج کل یہ لے رہے ہیں کہ ادا یہ مولویوں کی باتیں, ادا یہ مولویوں کی باتیں. وہ بھائی صاحب مولویوں کی باتیں نہیں ہیں, وہ اللہ رسول کا پیغام ہے جو مولوی آپ تک پہنچا کے جا رہا ہے. نہیں عمل کرو گے اللہ پکڑے گا, مولانا تھوڑی پکڑے گا, اللہ پوچھے گا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ مفتی طارق مسعود پاکستان جیسے پسماندہ ملک سے جس میں کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, کھڈے, یہ کینیڈا والوں کو آ کے سمجھائیں گے, یہ ہمیں بتائیں گے؟ کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں نا, میں پڑھتا ہوں یوٹیوب پہ جب بیان جاتا ہے نا, نیچے کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہے. اب یہ میں ایک دفعہ سوات کے میڈیکل کالج میں بیان کے لیے گیا, میڈیکل کالج کے پروفیسر بڑا استقبال کیا ان لوگوں نے, اللہ کے پی کے والوں کو جزائے خیر دے, علماء پھر ٹوٹتے ہیں, بہت محبت دیتے ہیں علماء کو, اور ان کی محبت دیکھ کے آدمی کہتا ہے کہ ان کی موت انشاءاللہ ایمان سے ہوگی, بہت ایمان, کیونکہ علماء سے محبت کی وجہ صرف اور صرف اللہ رسول سے محبت ہے, اور ہمارا کیا, ہم کو پیسے تھوڑی لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ, بہت زیادہ محبت دیتے ہیں. میڈیکل کالج گیا, ایجوکیٹڈ لوگ, پروفیسر یونیورسٹی کے طلبا, میرا وہاں بیان ہوا تو نیچے کمنٹس میں لکھا ہوا تھا کسی نے, یہ مولوی کیا ان کو استنجا کے طریقے سکھانے گیا ہوا ہے بھائی, اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں یہ مولوی کا کیا کام. تو ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, ان کو بہت غصہ آتا ہے مولانا لوگوں سے کہ نہ انہوں نے راکٹ بنایا, نہ یہ چاند پہ کبھی گئے, نہ ابھی جو وہ شٹل بھیجی ہوئی ہے نا سورج کے قریب آوازیں ریکارڈ کر کے بھیج رہی ہے, نہ ان کا اس میں کوئی کردار ہے, نہ کوئی نٹ بولٹ انہوں نے ایجاد کیا, اور چلے ہیں جاپان اور کینیڈا والوں کو سمجھانے. میں سمجھ آ رہی ہوں, چلے ہیں کس کو سمجھانے؟ جاپان اور کینیڈا گئے، جاپان گئے ہوئے ہیں جی سمجھانے کے لیے، جاپان بھی گیا تھا نا، اور میڈیکل کالج میں گئے ہوئے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کو، تو کسی نے طنز کیا ہوا تھا، ابے کیا استنجا کے طریقے سکھا رہے ہو؟ تو میں نے اس پہ بات کی، میں نے کہا اگر تم مولویوں کو فالو نہیں کرو گے نا خدا کی قسم استنجا بھی بھول جاؤ گے تم. کچھ نہیں، ہم اگر استنجا بھی سکھا کے چلے جائیں نا اس پہ بھی اللہ کا بولو شکر ادا کرو، ورنہ استنجا بھی نہیں کرو گے زندگی بھر. زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا. ہمارا کسی ملک میں سفر ہوا، میری وائف بھی ساتھ تھی، تو وہ جب واش روم میں گئی پانی نہیں، پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا تھا، واش روم اور پانی، یعنی واش ہے لیکن پانی نہیں ہے، واش کیا مطلب، واش روم کیوں کہتے بھائی؟ تو میں نے بہت سمجھایا، میں نے کہا نہیں ہے بھائی، ان لوگ کے یہاں پانی نہیں ہوتا، ٹیشو یوز ہوتا ہے. نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا نا. میں نے کہا ہوتا ہے بس چھوڑو، زیادہ ڈیپ میں مت جاؤ، بوتل لے لو پانی لے لو، باہر سے پانی لے آؤ، لیکن یہاں نہیں ہوتا. مجھے نہیں سمجھ میں آیا. تھوڑی دیر میں دیکھا ایک شیشے کی بلڈنگ بہت اوپر، اس پہ ایک بندہ چڑھا ہوا ہے اور پانی سے نا وہ صاف کر رہا ہے، نیچے ذرا سا پاؤں سلپ ہونا تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے. میرے گھر والے نے بولا جس چیز کو صاف کرنا چاہیے جو بہت ایزی ہے اس کی صفائی ہو نہیں رہی، اور چڑھا ہوا کہاں ہے؟ چڑھا ہوا ذرا سا پاؤں پھسلا تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے. جو زیادہ ضروری ہے اور آسان بھی ہے اس کو فوکس نہیں کر رہے. تو خیر، تو دیکھو آپ بھی کہہ سکتے ہو کینیڈا مفتی صاحب آپ کیوں آئے ہو، یا اور جو علماء آتے ہیں کیوں آئے ہیں. بھائی دیکھو ہمارے پاس اگر اپنی بات ہے نا، اپنا پیغام ہے، تو بالکل ہمیں ویلیو مت دو کہ ہم تو ایک اسکرو بنانا بھی نہیں جانتے، پہیا بنانا بھی میں تو نہیں جانتا، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے. گاڑی ہماری خراب ہو جاتی ہے تو میکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں، پنچر ہو جاتا ہے ٹائر تو پنچر والے کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ پنچر بھی ٹھیک کرنا نہیں جانتے. واقعی آپ علماء کو ویلیو مت دیں. لیکن میرے بھائی اگر علماء کے پاس پیغام کس کا ہے؟ اللہ، کیونکہ انہوں نے کئی سال مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھا ہوتا ہے، قال اللہ قال الرسول پڑھا ہوتا ہے، تو پھر ان کی دعوت ہلکی دعوت نہیں ہے، پھر ہلکی دعوت. تو اس لیے میں اگر اپنی بات آپ سے کر رہا ہوں، کوئی میری اپنی کوئی ریسرچ ہے تو آپ اس کو دیوار پہ دے مارے، آپ زیادہ پڑھے لکھے ہو سکتا ہے مجھ سے. لیکن اگر میں پیغام پہنچا رہا ہوں آپ تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر یہ پیغام ہلکا پیغام بولو نہیں. اب چند آیتیں ہیں وہ سن کے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں. آپ کو سنا کے میرا پیغام تو نہیں ہے، وہ کس کی کتاب ہے بھائی؟ اللہ کا پیغام ہے. آپ سب ابھی سے نیت کر لیں، اور جتنی خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں سب ابھی سے نیت کر لیں، اس پیغام کو ہم نے ویلیو دینی ہے، اس پیغام کو ہم نے ہلکا نہیں لینا. سب سے پہلا پیغام قرآن کا کیا ہے مونٹریال والوں کے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ میرا پیغام نہیں ہے بھائی، کس کا پیغام ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک چھوٹا ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے. ہم نے پکارنا صرف اور صرف کس کو ہے؟ ایک اللہ، نہ کوئی اس کے سوا پکار کے لائق، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی ولی اللہ. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، فقیر ہو. کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں اور کروڑ پتی ارب پتی، اللہ سب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فقیر. کسی مالدار آدمی کو آپ بول دو فقیر کہیں کے غصہ آئے گا نا اس کو. اللہ ہم سب کو کہہ رہا ہے تم سب کیا ہو؟ کیونکہ جتنی بھی دولت ہو، دو منٹ لگتے ہیں اللہ تعالی کی نظر ہٹی اور آدمی دو ٹکے کا نہیں رہتا، دو ٹکے کا نہیں رہتا. کووڈ میں دیکھ لو نا، ایک لہر چلی ہے بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیا، اس گئے قبریں بھر گئی، قبرستان بھر گئے. تو ہم سب کس کے فقیر ہیں؟ کبھی کوئی پریشانی ہو پکارنا کس کو ہے؟ اللہ. دعا بہت بڑی عبادت ہے. آج ہم دعاؤں سے غافل ہیں. پتہ ہے دعاؤں سے ہمیں کس چیز نے غافل کیا؟ وظیفوں نے. کس چیز نے غافل کر دیا؟ روحانی عاملوں نے. یہ پڑھ لو, یوں کر لو, ایسا ہو جائے گا, سرسوں کا تیل یہاں لگا لو, ناخن پہ یہاں لگا لو, پانچ انگلیوں پہ لگا لو, ناک پہ تیل لگا لو, 70 بیماریاں ختم. پاکستان میں مارکیٹ میں سب سے زیادہ منجن کون سا چل رہا ہے یار؟ تم بلا وجہ آ گئے یہاں پیسہ کمانے کے لیے. تم پاکستان میں ہوتے نا, میں تمہیں اس سے آسان طریقہ بتاتا, ارب پتی بنتے. ارب پتی, روحانی عامل بن جاؤ, روحانی عامل بن جاؤ. جن چڑیل بھوت بگانے کا بزنس شروع کر دو. اس کے لیے کچھ نہ آنا زیادہ مفید ہے. بالکل جاہل ہو گئے کاروبار زیادہ چلے گا. کوئی بھی آ رہا ہے, تم پہ جادو ہے, تم پہ چڑیل ہے, تم پہ جن ہے, خاتون آ رہی ہے, تم پہ تمہاری ساس نے جادو کرایا, ساس آ رہی ہے تمہاری بہو نے کرایا, نند نے کرا رہا ہے, جٹھانی نے کرایا, پڑوسن نے کرایا, کچھ بھی لکھ کے دے دو. لوگ ایسا یقین کرتے ہیں, ایسا یقین کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تمہیں, اگر روحانی عاملوں کے پاور اور طاقت کو تم کچھ سمجھتے ہو, تمہیں ان کے دو نمبر ہونے کا یقین نہیں آتا, تو میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں 20 سال سے روحانی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوں, چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارے پاس اتنے جن چڑیل بھوت, تو میرا تو کچھ بگاڑو نا یار, کوئی دو چار چڑیلیں بھیجو ادھر. نہیں چڑیل اب کیا یار, تم سارا مزہ خراب کر دیا. کہہ رہے ہیں جن نہیں چڑیل بھیجو. اب کدھر دماغ چلا گیا, دیکھا بہت گہری بات. نہیں وہ چڑیلے نہیں ہے نا. تو دعاؤں سے غافل ہو گئے ہم لوگ, دعاؤں سے, دعاؤں سے غافل ہو گئے. مانگنا سیکھو اللہ تعالیٰ سے. اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ اللہ. جب کوئی مشکل ہو اللہ سے مانگو. لوگ کہتے ہیں مانگتے ہیں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے. او بھائی صاحب, اگر اللہ ایسے دینا شروع کر دے ادھر مانگا ادھر مارکیٹ میں چیز آ گئی, تو پھر تو ایمان بالغیب تھوڑی رہے گا. اللہ سے مانگنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں, بس تسلی ہو گئی. جو توکل کرنے والے ہیں ان کو تسلی ہو گئی. اب ہماری مراد پوری ہو تو بھی ٹھیک, پوری نہ ہو تو بھی ٹھیک. یہ مطلوب ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا جب گم ہوا تو کیا انہوں نے اللہ سے دعائیں نہیں مانگی ہوں گی کہ اللہ واپس بھیج دے میرے بچے کو, یوسف کو واپس مانگی نہیں ہوں گی؟ سوری زندگی مانگتے رہے, روتے رہے, تو نتیجے میں کیا ہوا؟ دوسرا بیٹا بھی گیا. اب یعقوب علیہ السلام نے کیا دعائیں مانگنا چھوڑ دی؟ ہے بھائی بھائی, اب ہمارا کام ہے مانگنا. مانگتے رہے مانگتے رہے, دونوں کو اللہ نے ملایا بادشاہ بنا کے. چاہے دنیا میں پوری ہو آخرت میں پوری ہو, جب ہمیں کہہ دیا ہم بھکاری ہیں, تو بھکاری کا کام کیا ہوتا ہے؟ مانگنا. کبھی آپ نے کسی بھکاری کو دیکھا ادھر مانگا نہیں ملا تو اس نے مانگنا چھوڑ دیا, اس نے کہا اب میں جاب کروں گا, بزنس کروں گا, لوگ تو دے گی. کبھی ایسا بھکاری بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں, کتنا ان کو ذلیل کر دو, ان کو رسوا کر دو, وہ مانگیں گے. چاہے قرضہ مانگنا ہو, آئیے میں استغفر اللہ, یعنی وہ کہیں اور چلا گیا میرا دماغ, کہیں اور چلا جاتا ہے. تو وہ اس کا کام کیا ہے؟ بھکاری کا کام ہے مانگنا. آپ جتنا بھی ذلیل کر دیں, وہ ایک آدمی کی عادت تھی, جب بھی کوئی ہوٹل میں نہاری کھا رہا ہوتا تھا نا بیٹھ کے, یہ نیمبو لے کے جاتا, نچوڑ کے اس کے ساتھ شریک ہو جاتا کہ میں نے بھی تھوڑا سا مدد کی, نیمبو نچوڑا ہے بھائی. لوگ کہتے یار یہ کیا مصیبت ہے یار. تو ایک دن کیا ہوا, ایک گیا ایک آدمی نے, اس نے نیمبو نچوڑا اور کھانا شروع ہو گیا, اس نے چیز کے تھپڑ لگا دیا. تو اس نے کہا میری ماں بھی مجھے اسی طرح چماٹے مار مار کے کھلاتی تھی. میری ماں بھی مجھے اسی طرح چماٹے مار مار کے کھلاتی. تو ڈھیٹ آدمی, ایک دفعہ عزت اپنی سائٹ پہ لگا دو. عزت, عزت. ہمارے دوست تھے, کبھی استادوں سے ڈانٹ پڑتی نا, ہمیں ڈانٹ پڑتی, ہم تھوڑی بےعزتی محسوس کرتے تھے, تھوڑی دیر کے لیے شاپ میں چلے جاتے تھے, ان کو ڈانٹ پڑتی کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا یار تم کیا پتھر کہتے, عزت آنے جانے والی چیز ہے, عزت کیا ہے؟ فیل نہیں کیا کرو. تو بھکاری کو تبھی تو حدیث میں اتنا منع کیا ہے بھیک مانگنے سے, چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, بھکاری کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا, کیونکہ گوشت ہی انسان کے چہرے پہ رونق آتی ہے. گوشت ختم ہو جائے تو وہ ایک ڈھانچہ ہے. تو اس نے اپنے چہرے کو مخلوق کے سامنے ذلیل کیا, اللہ اس کے چہرے سے قیامت کے دن گوشت نوچ لے گا. تو میرے بھائی, مخلوق کے سامنے بھیک مانگنا ذلت ہے, اللہ کے سامنے بھیک مانگنا عزت ہے. ہم تو ہیں ہی اللہ کے محتاج ہیں بھائی, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کس کے محتاج ہیں؟ تو ہماری دعا قبول ہو پھر بھی مانگنا ہے، قبول نہیں ہو پھر بھی مانگنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، اس وقت تک جب تک بندہ یہ نہیں کہہ دیتا. ایک دن بندہ تھک کے کہتا ہے میں تو مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی، اس دن اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتا. تو جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا قبول نہیں ہو رہی، وہ لگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے کیسے قبول کرتا ہے وہ. تو اس لیے بھائی ان روحانی خواتین سے خاص طور پہ کہتا ہوں، خواتین بہت پڑتی ہیں ان عاملوں کے چکر میں. مجھے نہیں پتا مونٹریال کا بڑا روحانی ڈرامے باز کون چل رہا ہے یہاں پر اس وقت مارکیٹ میں، تو ہوں گے ہر جگہ ہوتے ہیں یہ، تو تم پہ جن ہے، تم پہ چڑیل ہے، تم پہ یوں ہے، تم پہ فلانا ہے. یہ مذہبی لوگوں کے منجانے ہی ہے. میں جاپان گیا وہاں میں نے کہا جن بھوت ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ان کے جو عبادت گاہیں ہیں نا وہاں ہوتے ہیں، لیب میں ان کے کوئی جن نہیں ہوتا، کوئی بھوت نہیں ہوتا، یونیورسٹی میں کوئی چڑیل، کوئی جن، کوئی بھوت نہیں، مندروں میں جن بھی ہوں گے، بھوت بھی ہوں گے، چڑیلیں بھی ہوں گی. جہاں بھی روحانی سینٹر کھلے ہوئے نا، مذہب کا مذہب بھی مذہب اس چیز کا نام تھوڑی ہے، مذہب تو اس کا نام ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا حکم مذہب کا کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ہم نے عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے؟ ایک اللہ کی کرنی ہے. اِیَّاکَ نَعْبُدُ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مدد صرف اور صرف اور صرف کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. جتنی خواتین ہیں یہاں پہ اور مرد ہیں وہ توبہ کریں، ہم کبھی بھی زندگی میں شرک نہیں کریں گے. دیکھو بزرگوں سے محبت کا حکم ہے، ہیں وہ ہماری طرح کے انسان ہیں وہ. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں، ایک آدمی کو فالج ہوا، میرے پاس آیا کہتا میں مزار پہ جاؤں گا. سنا اس بزرگ کے پاس جاؤ تو دھڑ صحیح کر دیتے ہیں. میں نے کہا ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے بھائی، تیرا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کریں گے، وہ تبھی تو قبر میں گئے ہیں. تو دوسرا کام جو اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے نا، اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے توحید، اور دوسرا حق ہے توحید تو عقیدے کا نام ہے نا، عقیدہ، اور پریکٹیکلی جو اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے وہ ہے نماز. جہاں قرآن نے ایمان والوں کی صفات بیان کی، سب سے پہلے نماز. نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ اتنا بار بار کہہ رہا ہے نماز نماز نماز، ہم اس کو ویلیو نہیں دے رہے. اور اس کے لیے اللہ نے پانچ ٹائم مؤذن سے اعلان بھی کروایا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور میں اور آپ اس دعوت کو بالکل اگنور کر رہے ہیں، کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہیں. کوئی بات نہیں، فرعون بھی بڑا خوش تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا کے کہ نہ کوئی مجھ پہ عذاب آ رہا ہے، نہ کوئی پریشانی آ رہی ہے، میری حکومت تو اسی طرح اسٹیبل ہے اور سب کچھ فٹ فاٹ. فرعون کو پتا نہیں تھا یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا. بھائی اللہ نے مؤذن کے ذمے لگا دیا بار بار پانچ ٹائم یاد دلانا ہے، گھسیٹ کے کسی کو نہیں لانا مسجد میں، گھسیٹ کے کسی کو نہیں لانا، یاد دہانی کرانی ہے. پھر میں جانوں، ذرنی ومن خلقت وحیدا، جس کو میں نے پیدا کیا میں جانوں اور وہ جانے، قیامت میں اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کو میں حساب و کتاب لوں گا. نبی نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے ہر شخص نے ایسے کھڑے ہونا ہے کہ لیس بینہ وبین اللہ ترجمان، کوئی تیسرا شخص ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا اللہ اور مخلوق کے درمیان. جتنی خواتین جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، آج سے پکا عزم کریں ہم نے کسی قیمت پہ نماز کو ضائع بولو نہیں کرنا. اور دیکھو نماز کا پتہ چلتا ہے سفر میں اور بیماری میں کہ اب نمازی ہیں یا نہیں. بڑے آرام سے میں جہاز میں دیکھتا ہوں لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کہ نماز کو کوئی فکر کر لیں کہ جب فلائٹ ہماری کہاں ہوگی تو کس وقت قبلہ کہاں ہوگا، کوئی ٹائم کہاں ہوگا، کچھ کوئی ایپس آتی ہیں ایسی وہ ڈاؤن لوڈ کریں، کوئی فکر نہیں. اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی نا اسلام میں، میدان جنگ میں اللہ کہہ دیتا چھوڑ دو. اللہ نے میدان جنگ میں حکم دیا کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھو، پیدل پڑھو. اے اللہ اتنی ٹینشن کیوں دے رہا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے نا. اللہ نے کہا نا نا نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، اللہ کی مرضی کے وقت میں پڑھنی پڑے گی، اپنی مرضی کے ٹائم پہ نہیں ہوتی. میری مرضی کا ٹائم ہے جب آفس سے فارغ ہو کر، سب کاموں سے فارغ ہو کر میں گھر پہ آؤں گا تو پھر نماز پڑھ لوں گا، یہ میری مرضی کا ٹائم ہے. اس کو پشتوں میں کہتے ہیں اخپل ٹائم. یہ کون سا ٹائم ہے؟ اخپل ٹائم. حج بھی ہمارا اخپل ٹائم کے مطابق ہو رہا ہے. بھائی آپ کے پاس جب اتنا پیسہ آ گیا کہ حج کی درخواستیں جانا شروع تھی، اس وقت آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ تھا کہ آپ نارمل طریقے سے حج کر کے آ سکتے تھے اور گھر والوں کا بھی خرچہ پانی دے کے جا سکتے تھے, تو اس وقت آپ پہ حج فرض ہو گیا. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا, طبیعت سے میں بوڑھا ہو جاؤں گا, ریٹائر ہو جاؤں گا, کرنے دھرنے کا کوئی کام نہیں رہے گا, تو پھر کیا کروں گا میں جا کے حج. یہ ٹائم اللہ کا بتایا ہوا ٹائم نہیں, یہ ہمارا بولو اخفل ٹائم. اللہ کے ٹائم پہ تو بہت کم لوگ حج کر رہے ہیں, اخفل ٹائم پہ حج تو پھر بھی ہو جاتا ہے, کسی ٹائم پہ بھی کر لو, لیکن نماز تو قضا ہو جاتی ہے میرے بھائی. حج بھی اللہ کے بتائے ہوئے ٹائم پہ کرنا ہے, اخفل ٹائم پہ نہیں کرنا, اور نماز بھی بولو نا کیا ہو گیا بھائی, بس ختم کر رہا ہوں بیان میں, اللہ کے بتائے ہوئے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے, تو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے. یہ تو اللہ کے حقوق میں اللہ نے دو چیزیں بیان کی, اور مخلوق کے حقوق میں اللہ نے کیا کہا؟ جہاں اللہ نے اپنا حق بیان کیا, مخلوق کے حق میں سب سے پہلے باپ اور ماں, جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ والدین, پیرنٹس. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ غیر مسلموں کے ہاں ہیومن رائٹس ہیں, ویمن رائٹس ہیں, ان کی اپنی ایک تفصیل ہے. اللہ کہتا ہے ویمن رائٹ میں کون ہے بھائی؟ ماں. ساری دنیا کی خواتین تم سے خوش ہیں, اماں خوش نہیں ہے, تم ویمن رائٹس پر عمل بولو نا. ابا اور اماں یہ دو رشتے ایسے ہیں, اور انہی میں دادا دادی نانا نانی بھی ہیں. آج کل ہوتے بھی مارکیٹ میں پہلے ہی شارٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ شادیاں اتنی دیر سے ہو رہی ہے کہ دادا کی عمر میں تو باپ بن رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں زیادہ دادا دادی کے حقوق اس لیے بیان نہیں کرتا کہ مارکیٹ سے دادا دادی کیا ہو گئے ہیں. دیر سے شادی کا نقصان ہے نا, جب دیر سے شادی ہوگی تو دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاؤ گے, کیونکہ بچہ اتنی دیر سے, پھر اس کی بھی دیر سے کر رہے ہوتے ہو. اس لیے یہ ایک الگ پیکج ہے, اس پر پھر کبھی اور بیان کروں گا انشاءاللہ. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے بوڑھے آدمی, تو میں ان کے پاس کبھی کبھار جا کے بیٹھا کرتا تھا. بوڑھوں کے پاس جا کے, خدا کے بندو بیٹھا کرو, اس سے تمہیں بہت ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بزرگوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے, اسے اکیلا مت چھوڑو ان کو. تو میں بیٹھا کرتا تھا کبھی کبھار. اب وہ چائے منگوا رہے ہیں, وہ اس سے بلا ادھر چائے لے کر آؤں صاحب کے لیے. میں نے کہا یار یہ فری پھوکٹ میں پورے محلے سے مجھے چائے پلوا رہے ہیں, بدنام میں ہوں گا. سمجھ لو اجنبی لوگ ہیں, ان کبھی اس سے چائے کا وہ کہیں گے مہمان تمہارا ہے, چائے ہم سے منگوا رہے ہو, پیسے بھی نہیں دے رہے ہوتے تھے. پھر وہ ادھر دودھ پتی لے کر آ, پھر اس کو کبھی بول رہے ہیں ادھر آ جوس لے کر آ, ادھر آ گنے کا رس لے کر آ. میں نے پوچھا, میں نے کہا حضرت یہ محلے والے آپ کے اتنے فرما بردار کیوں ہیں؟ کہہ رہے ہیں محلے والے نہیں ہیں, یہ سارے میری آل اولاد ہیں. کچھ بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہوے داماد, کہہ رہے میرے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے ملا کے 80 کے لگ بھگ ہیں. ٹوٹل تعداد ان کو بھی معلوم نہیں, پونے 80 یا سوا 80 یہ مجھے معلوم. کہتے میں نے شادی جلدی کی, اولاد پیدا ہوئی, اور بیٹے بیٹیاں بالغ ہوتے رہے, ان کی شادی ٹائم پہ کرتا گیا. آج اتنا بڑا خاندان ہے کہ خدمت کا نمبر نہیں آتا. آج ایک بچے سے منگوایا ہے نا, تو ایک مہینے بعد اس کا نمبر آئے گا دودھ پتی کا. یہ خوشیاں ہیں جو اسلام نے دی ہیں. تم کن چکروں میں پھنس گئے میرے بھائی؟ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. پھر وہ بڑے فخر سے کہنے لگے, بیٹا میں مر گیا نا, میرے پیچھے رونے والے بہت, چارپائی کو کندھا دینے والے بہت. اور جاپان میں کیا ہوتا ہے, بوڑھا آدمی رینٹ پہ بندہ بلاتا ہے گپ شپ لگانے کے لیے. میں نے جاپان میں روبوٹ کی وہ پوری شاپ دیکھی ہے, جس میں روبوٹ ایسے جاپانیوں نے ایجاد کر لیے جو آپ کی تنہائی دور کریں گے. وہ ہنسیں گے بھی, لطیفہ سناؤ گے ہنسیں گے. کیوں کیا؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ہماری سوسائٹی میں اس کی ضرورت نہیں ہے, اس سوسائٹی میں اس کی ضرورت. ان کے دماغ ہم سے زیادہ, ایجوکیشن ہم سے زیادہ, اور تہذیب ہم سے زیادہ جاپانیوں میں, پھر بھی تباہ ہو گئے. کیوں؟ فطرت اور نیچر سے بغاوت کی ہے. کس سے بغاوت کی؟ اسلام ہی تو, حسن اسلام کا یہ کہ تمہیں نیچر سکھاتا ہے, فطرت پہ لاتا ہے. تو خیر, اللہ نے اپنے حق کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا حق کس کا بیان کیا؟ بولو والدین. آپ لوگ جن ملکوں میں رہتے ہیں, یہاں سب سے زیادہ نظر انداز والدین کو کیا جاتا ہے. گورنمنٹ کا لا یہ ہے کہ آپ بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھنا چاہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں, اولڈ ہاؤس میں داخل کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. گورنمنٹ نے آپ کو پرمیشن دی ہوئی ہے, آپ جانے حکومت جانے. میں جو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اللہ نے قرآن میں, میرا پیغام نہیں ہے بھائی, کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا تو بہت دور کی بات, ان کو بڑھاپے میں گھر میں رکھنا بھی ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں جو چڑچڑا پن آیا ہے, غصہ جلدی آ جاتا ہے, جب انسان کمزور ہوتا ہے ایسی باتوں پہ غصہ آتا ہے جس پہ غصہ آنا نہیں چاہیے, آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے, آنا تھوڑا چاہیے بہت زیادہ آ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں لا تقل لہما افن, آگے سے ریپلائی میں اف کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. اف کو انگلش میں پتا ہے کیا کہتے ہیں؟ اوہ. نہیں ہے جہاں تک میری نالج ہے, کیا کہتے ہیں؟ اوہ اف. یہ کیا کہہ رہے ہو ابا آپ؟ پر دماغ کام نہیں کر رہا آپ کا, کیسی باتیں کر رہے ہو, ہر وقت ٹینشن لے رہے ہو. آپ کو میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہا ہوں نہ. اللہ کہتے ہیں اف کرنے کی اجازت, جو خدا کو مانے گا نا وہ کہے گا کتنی کڑوی کسیلی باپ کی اور ماں کی ہو برداشت کرنی ہے, کیونکہ اگر میں نے برداشت نہیں کیا خدا کی قسم یہ باپ یا ماں کی نافرمانی نہیں ہے, باپ سزا نہیں دے گا. بہت سے ملکوں میں کلچر ہے ماں اور باپ کی خدمت کا, اگر آپ نہ کریں تو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں, وہ سزا دیتے ہیں, سوسائٹی بائیک آؤٹ کرتی ہے. نا نا نا, کلچر نہیں, کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. سزا کون دے گا اس پہ؟ اللہ دے گا سزا. تو اللہ کہتے ہیں اف بھی نہیں کرنا, ولا تنہرہما, جھڑکنا نہیں ہے. جھڑکنا کسے کہتے ہیں؟ ہٹو, ہر وقت نصیحت کرتے ہو, کوئی ایسا جملہ زبان سے جو کسی ریسپیکٹ والے آدمی کے لیے آپ یوز, جو اپنے باس کے لیے یوز نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے میں نے یوز کیا, باس جاب سے نکال دے گا. کبھی آپ نے دیکھا ایئر ہوسٹس سے جھڑکاؤ کسی کو, کیا ہو گیا بھائی؟ ایئر ہوسٹس سے آپ نے منگوایا چائے مل جائے گی, ہڑف, گھر میں چائے نہیں ملتی. کبھی دیکھا آپ نے ایئر ہوسٹس کا؟ ایئر ہوسٹس کو تو دیکھا ہوگا آپ نے, جتنے بھی گھننے لیے. کبھی اس کا یہ اسٹائل دیکھا آپ نے؟ ہٹو میرے بھائی, اس کو پتا ہے ایئر ہوسٹس کو کہ میں نے ایک دفعہ بھی کسی پیسنجر کے ساتھ, مسافر کے ساتھ بدتمیزی کی تو میری جاب کو خطرہ ہے. تو آپ کو ایک دفعہ بھی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت, بولو نہیں. اگر کبھی ہو جائے تو قرآن نے مایوس نہیں کیا, ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. اللہ کہتے ہیں نیک بننے کی کوشش کرو, غلطی ہو جائے تو اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ پرانے پاپی ہیں, بد اخلاق ہیں, بد تہذیب ہیں, ہر ایک سے اسٹائل سے بات کریں گے. جہاں ابا اما کی باری آئے گی تو جوانی میں ان کو نچوڑ لیا, اب وہ کسی کام کے رہے نہیں ہیں, تو وہاں بد اخلاقی کریں گے. تو اس لیے اللہ نے مایوس نہیں کیا, کہا کہ اگر کبھی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ, بولو, کھلا ہوا. میرے بھائی یہ اسلام کا حکم ہے, یہ آپشنل نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم رشتہ کون سا ہے؟ ماں اور باپ کا رشتہ ہے. تو اگر آپ نے ماں اور باپ کے ساتھ برا کیا, بڑھاپے میں ان کو تنہا چھوڑا آپ نے, نبی نے تو یہاں تک فرمایا جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر اس نے واجب نہیں کیا, اس پر اللہ کی لعنت. بہترین آپشن تھا جنت کمانے کا, وہ اس نے ضائع کر دیا. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں, ڈرا تو نہیں رہا آپ کو, گھبرا تو نہیں گئے, ٹینشن میں تو نہیں آ گئے, یار یہ تو ہم سب کو جہنم میں ڈال کے جا رہے ہیں مفتی صاحب. نہیں بھائی, کوئی مسئلہ, رکھ لو ماں باپ, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کی اولاد دیکھے گی آپ اپنے ماں باپ کتنی کیئر کر رہے ہو تو وہ بھی کریں گے آپ. آپ کو بڑھاپے میں روبوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت. دیکھو محلوں میں کیا ہوتا ہے, سارے بوڑھے بےچارے اکیلے کھڑے پہ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے دکھڑے شیئر کر رہے ہوتے ہیں, سب گھروں کے ستائے ہوئے, سب اولاد نے پورا جوانی میں نچوڑ لیا, اب ریٹائر ہو گئے تو پیسے نہیں دے رہے, تو اب ان کی کوئی بھی گھر میں نہیں سنتا. نہ 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 نہ, ابھی بھی سربراہ کون ہے؟ یہی ہے سربراہ. تو یہ دو تو اہم حکم ہیں اللہ رسول کے بتائے ہوئے, اور میں دو چار موٹے موٹے احکام, احکام تو قرآن سنت کے بہت ہیں, لیکن وہ احکام جن کی آج کل زیادہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, ان میں ایک حکم یہ ہے لا تقرب الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، اللہ کہتے ہیں زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کسی عورت کی طرف جانے کا آپ کے پاس سوائے شادی کے کوئی آپشن مذہب میں الاؤڈ نہیں، بس یہ مذہب کا حکم۔ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ اخلاق کا ایک دائرہ کار اللہ نے بتایا ہے، اس کے اندر اندر اخلاق ہوں گے تو سبحان اللہ۔ آپ کسی انٹی سے بہت ہنس کے بات کرتے ہیں، نائس ٹو میٹ یو اور وغیرہ وغیرہ، اور دوبارہ آئیے گا، دوبارہ ملیے گا وغیرہ وغیرہ، اللہ خوش ہوگا اگر وہ انٹی آپ کی کچھ لگتی نہیں ہے؟ بولو نا، سب لوگ خوش ہوں گے ماشاء اللہ، اس کے انٹی بھی بہت خوش ہوں گی۔ دیکھو ایک یہ ہے، ایک میرا ہسبینڈ ہے اور ایک یہ، کیسے کتنے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ آپ مسکرا کے جب بیوی سے بات کرو گے تو پھر ثواب ملے گا، پھر کیا ملے گا، پھر ثواب ہی ملے گا، باقی کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے لوگ بات نہیں کرتے، کیا خیال ہے؟ اس لیے کہتے ہیں یار میرے بھائی ثواب کوئی کم چیز نہیں ہے، حضرت موسیٰ کو کیا ملا، ثواب ہی تو ملا ہے، فرعون کو ثواب ہی تو نہیں ملا، دنیا تو مسافر خانہ ہے، ختم ہو جائے گی۔ مجھے بتاؤ یہاں جتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں 50 سال کے بعد بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیٹے ہوئے ہوں گے، 99% ہم سب لیٹے ہوئے ہوں گے، یہاں نہیں زمین کے اندر، ڈھانچہ بھی نہیں ہوگا ہمارا۔ کیا 2% کی حیثیت ہے یار اس دنیا کی؟ بھائی دنیا کمائے ضرور لیکن آخرت کو ہم نے اوپر رکھنا ہے۔ تو اس لیے بیوی سے با اخلاق رہیے، اس کے حقوق ادا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں برتن میں پانی پیتی تھی جس جگہ سے منہ لگاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو گھما کے اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے جہاں میرے ہونٹ رکھے تھے۔ آج کل کوئی بیوی سے یہ محبت کر سکتا ہے؟ تو انٹیوں سے بات کرنا بہت آسان، مزہ بھی آتا ہے، آئیے نا۔ سالیوں سے بھی بہت اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں آج کل سامنے، بھابھی بھی ہیں، نامحرم ہے بھابھی کا رشتہ، سب اچھے لگ رہے ہیں، جو لگنی چاہیے وہ بولو نہیں لگ۔ تو ہم پابند ہیں کس کے حکم کے؟ اللہ کے۔ اسی طرح میرے بھائی عورت کو بھی اللہ نے پابند کیا کہ جس عورت کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے وہ جنت میں نہیں ہے۔ عورت کے لیے اللہ، عورت کے لیے تو شادی کے بعد اللہ نے شوہر کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھا دیا، کہ اگر شوہر ایک بات کا حکم دے رہا ہے، باپ دوسری بات کا، تو عورت کس کی بات مانے گی شریعت میں؟ اتنا بڑا حق بنا دیا اللہ نے، تو اللہ کی خاطر اس کو ہسبینڈ مان لو۔ دل تو نہیں چاہتا کسی خاتون کا بھی، کہتے ہیں ستار ہے، ستار بھائی ہی، ستار ہی رہے گا، یہ جمشید ہے، جمشید نا، نا یہ جمشید نہیں ہے، یہ شادی کے بعد آپ کا کیا ہے؟ ہسبینڈ۔ تو میرے بھائی اسلام بلیو کرتا ہے ریلیشن پہ۔ انڈیویجولزم جو ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے نا، ہر آدمی کی انڈیویجل لائف ہے، کوئی کسی کی لائف میں دخل نہ دے۔ عورت کہتی ہے شوہر میری لائف میں دخل نہ دے، مرد کہتے ہیں میں جو مرضی کرتا رہا ہوں باہر، میری بیگم مجھ سے نہ پوچھے۔ نا 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 نا، اسلام اس لائف کا قائل نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں خلق من الماء بشرا، اس نے پانی سے انسان بنایا، وجعله نسبا وصهرا، دو خاندان دے دیے، ایک ددیال ننیال والا، ایک سسرال والا، دو خاندان اللہ نے آپ کے ساتھ جوڑ دیے ہیں، تو جب جوڑ دیے تو ان کو خوش رکھنا ہے آپ نے۔ اسلام کے علاوہ جتنی دعوتیں ہیں اس میں انڈیویجولزم سکھایا جا رہا ہے، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم آزاد ہیں۔ نا نا بھائی، آزاد نہیں ہے، ہماری فیملی ہے، رشتے ہیں۔ تو ان باتوں پہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور آخری بات، بس سچی مچی کی آخری بات، اس کے بعد میں بیان ختم کروں۔ آپ کہیں گے یار آخری کرتے بہت کشش کی ہے مفتی صاحب نے، سچی مچی کی آخری بات۔ قرآن مجید نے کچھ اخلاقیات بھی بیان کی ہیں۔ اللہ نے اپنا حق بتایا، میری عبادت کرو، مخلوق کا حق بتایا، ان میں مخلوق میں سب سے پہلے اپنے ریلیٹو، جن میں سب سے پہلے کون ہیں؟ ماں باپ۔ پھر مخلوق صرف ماں باپ اور رشتے دار نہیں ہوتے نا، جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہو، جس ریاست میں آپ رہتے ہو، اس کے بھی تو کچھ حقوق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ بھی اسلام نے بیان کی۔ ہم کیا کرتے ہیں، آدھے اسلام کو فالو کرتے ہیں، آدھے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے لوگ میرا بیان سن کے، نوجوان نسل جو ہے نا میرا بیان سنتی ہے کہ جلدی شادی کر لینی چاہیے، ابا کو جا کے تنگ کرتے ہیں میری جلدی شادی کرو، جلدی شادی کرو۔ ابا کہتے ہیں کمبخت میں اپنے بچے پیدا کر کے ان کو پال رہا ہوں، پھر بہو کو بھی میں ہی پالوں؟ تو میرے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب آپ نے ہمارا بیٹا بگاڑ دیا۔ میں ان سے کہتا ہوں دیکھیں اس نے آدھا بیان سنا ہے، آدھا نہیں سنا، آدھا بیان یہ تو سن لیا جلدی شادی کرو، یہ والا نہیں سنا کہ اپنے خرچے پہ کرو، یہ اس دن بیان میں آیا ہی نہیں تھا، مسئلہ کیا ہو گیا، یہ خراب ہو گیا نا مسئلہ، آدھا سنا ہے آدھا سنا ہی نہیں آپ نے. تو جب ہم آدھے اسلام کو فالو کرتے ہیں نا تو اسلام اور زیادہ بدنام ہوتا ہے. آپ نے آدھا اسلام فالو کیا، نمازی بن گئے، ماں باپ کا تھوڑا بہت احترام بھی شروع کر دیا آپ نے، لیکن آپ معاہدے توڑ رہے ہیں، آپ ایگریمنٹ کی پابندیاں نہیں کر رہے، تو اس سے بدنام کون ہوگا؟ اسلام. دیکھو آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک آپ کا کیریکٹر اور ایک آپ کی عبادت غار حرا کی. آپ نے لوگوں کے سامنے عبادت پیش کی یا کیریکٹر پیش کیا؟ کہ میں بتاؤں اگر احد کے پیچھے لشکر آ رہا ہے، مان لو گے، لوگوں نے کہا آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے، آپ کہیں گے مان لیں گے، 40 سال ہم نے آپ کو دیکھا آپ جھوٹ نہیں بولتے، غیر مسلم میری اور آپ کی نماز اور عبادت کو نہیں دیکھے گا، وہ ہمارے کیریکٹر کو دیکھے گا کہ جب یہ کینیڈا آئے تھے انہوں نے حکومت سے جو معاہدے کیے تھے اور اس معاہدوں کی بیس پہ ان کو نیشنلٹی ملی ہے، یہ وزٹنگ ویزے پہ آئے تھے اتنے دن کے لیے اور پھر ٹھہر گئے، اسائلم لے کے بم دھماکہ شب برات کا پٹاخہ کروایا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں اپنے گھر کے باہر شب برات کا پٹاخہ پھڑوایا اور کہہ دیا ہمارے گھر کے باہر کیا ہوا ہے، بم دھماکہ ہوا ہے. تو آپ کی کوئی حیثیت رہے گی؟ قرآن کتنی جگہ کہتا ہے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ایمان والے امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، معاہدوں کو نہیں توڑتے. ایک ہوتا ہے وعدہ جسے کیا کہا جاتا ہے کہ پرومس، ایک ہوتا ہے معاہدہ جسے کہا جاتا ہے ایگریمنٹ. پرومس میں اور ایگریمنٹ میں فرق ہے. پرومس یک طرفہ ہوتا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل میں آپ کو چائے پلاؤں گا، یہ یک طرفہ چیز ہے، اس کی کم ویلیو ہے. ایک ہے ایگریمنٹ، ایگریمنٹ دو طرف سے ہوتا ہے. ایگریمنٹ کتنے طرف سے ہوتا ہے؟ کہ آپ یہ کام کرو اس کے بدلے، آپ مجھے یہ سہولت دو اس کے بدلے میں میں آپ کو یہ دوں گا. اب آپ نے وہاں سے سہولت لے لی، جب معاہدہ پورے کرنے کا ٹائم آیا آپ نے ڈنڈی مار دی. اب آپ کینیڈا میں رہتے ہو تو یہاں سے بہت ساری سہولتیں اٹھا رہے ہو کہ نہیں اٹھا رہے؟ بولو نا یار، کیا ہو گیا؟ صاف ہوا میں سانس لے رہے ہو کہ نہیں لے رہے؟ میں تو جب آتا ہوں نا امریکہ یا کینیڈا 3 دن تک صرف سانس کو فوکس کرتا ہوں میں، واقعی میں مذاق نہیں کر رہا. تو یار اتنی صاف ہوا ایک دم اسے جو ہے نا بار بار، کیونکہ کراچی میں ہمیں صاف ہوا نہیں ملتی. اب گرمیوں میں تو بہت ہی برا حال ہے، باقی پاکستان اچھا ہے، پنجاب اسلام آباد وغیرہ بہترین، کراچی کا حال بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، اتنا گندا. اللہ لوگ کہتے ہیں دوسرے ملک میں جا کے اپنی برائیاں کر رہے ہو، اپنے حکمرانوں کو غیرت دلا رہا ہوں میں. 70% کراچی سے پورا ملک چلتا ہے، کراچی سے جو ارننگ ہوتی ہے نا پورے بجٹ کی 70% اس کا کچرا کنڈی بنایا ہوا ہے اس. تو میں تو 3 دن تک سانس لے کر. یہ جو صفائی آپ کو مل رہی ہے یہاں پہ اور آپ کو ہیلتھ کی سہولت اور وغیرہ وغیرہ، تو یہ آپ کا گورنمنٹ سے معاہدہ ہوا تھا کہ آپ ٹیکس دیں گے اور اس ٹیکس کے بدلے میں حکومت آپ کو یہ ساری سہولتیں بولو نا دے گی. تو اگر آپ ٹیکس نہیں دے رہے اور پیڑے کھا رہے ہیں آپ، تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہو گے جی یہ بند ہو گیا مائک، ٹائمر لگا ہے، بیٹری ختم ہو گئی، دوسرا مائک دے دیں، بس سچی مچی کی آخری بات کا آخری حصہ چل رہا ہے. ہاں ہمیں جانا بھی ہے نا آگے، ہمارا وینکوور سفر ہے، فلائٹ ہے ہماری. تو لوگ کہتے ہیں یہ تو غیر مسلم اسٹیٹ ہے. میرے بھائی اللہ نے معاہدے پورے کرنے کے لیے مسلم اور غیر مسلم کی شرط نہیں. ہمارے نبی کا جو صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا وہ تہجد گزاروں سے ہوا تھا، یہ مشرکین مکہ سے ہوا تھا، مشرکین سے ہوا تھا نا. تو آپ نے وہ ایگریمنٹ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ یوسف علیہ السلام کا جو مصر کی حکومت سے ایگریمنٹ ہوا تھا وہ بھی تو غیر مسلم اسٹیٹ تھی. تو معاہدہ پورا کرنا آپ پہ لازم ہے. تو آپ جب کینیڈا میں رہتے ہیں یہاں کے لاز کو آپ نے فالو کرنا ہے، آپ نے ٹیکس میں ڈنڈی نہیں مارنی ہے، آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ مسلمان ہمارے لیے بوجھ ہیں، یہ کمبخت. انہوں نے آپ کو مسجدوں کی آزادی دے دی، مذہبی اسکالر کو اتنی مذہبی آزادی آپ کو دے دی. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. کتنی آزادی دے دی آپ کو. میں امیگریشن میں پتہ کیا بتاتا ہوں، جب بھی جاؤں میں مذہبی اسکالر ہوں بھائی اس سلسلے میں حاضر ہوں، اس سے پوچھتے ہیں آپ یہاں کیوں آئے ہو، میں کہتا ہوں مذہبی اسکالر ہوں، میں اسپیچز جو اسلامک اسپیچز ہیں اس کے لیے آیا. جا سکتے ہو، ہاں کوئی ان کو انویسٹیگیشن کرنی ہو وہ کر لیتے ہیں، تلاشی ولاشی لینی ہو، لیکن چھوڑ دیتے ہیں، اس بات سے واپس نہیں کرتے. اس میں جو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نیگیٹو چیزیں نکالیں، آدھا ہے یا جو مرضی ہے، آپ کو آزادی تو مل گئی نا، نماز پڑھنے کی آزادی مل گئی، اب آپ پیڑے کھا رہے ہو یہاں بیٹھ کے، پیور آکسیجن آپ پھیپھڑوں میں داخل کر رہے ہو، گٹر کا ڈھکن ہی نظر نہیں آ رہا، ڈھکن لیس گٹر تو پتہ نہیں کہاں ہے. میں تو یہاں سب سے پہلے آ کے گٹر دیکھتا ہوں کہ ڈھکن ہے، صفائی ستھرائی سب سہولتیں، آپ تبھی تو آئے ہو آپ یہاں پہ. کتنی بری بات ہوگی کہ آپ ساری سہولتیں لے رہے ہو اور مسلم ہو کے دیکھو یہاں آپ ایگریمنٹ توڑو گے، کینیڈین گورنمنٹ آپ کو کچھ کہے نہ کہے، اللہ آپ کو کہے گا. مسلمان معاہدوں کی پابندی کسی کی خوف سے نہیں کرتا، کس کے خوف سے کرتا ہے؟ اللہ کے خوف. تو ہماری زیادہ ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ میرا پیغام نہیں ہے. اور بھائی جتنا آپ کو اس پر عمل کرنا ہے میں بھی اتنا ہی ذمہ دار. اور جتنا آپ ڈرتے ہو کہ ہم سے ٹوٹ گیا کوئی اللہ کا حکم تو کیا ہوگا، اتنا ہی میں بھی ڈرتا ہوں. اس لیے میں اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو باتیں میں نے کہیں اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو معاف کر دے، اور جو حق بات ہوئی اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے. جی
تو اسپیشلی گھر لے کے یہاں پہ
مورگیج پہ گھر،
اس پہ یہاں پہ جو ہے ڈفرینٹ ڈفرینٹ ویوز دیے جاتے ہیں کہ فیملی بڑی ہے تو آپ اجازت ہے.
اگر فیملی بڑی ہے اور اس کو رینٹ پہ کوئی گھر دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کے لیے مورگیج پہ لینا چاہیے، لیکن اگر گھر مل رہا ہے. دیکھیں بس یہ ایک سوال کا میں جواب دے دیتا ہوں، پھر سوال جواب سیشن ہم اسکپ کرتے ہیں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. مورگیج کا سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. جی اچھا دیکھیں مورگیج ہے سودی قرضہ، سودی قرضہ ضرورت میں لینا تو جائز ہے، بلا ضرورت حرام اور ناجائز. اب ضرورت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ایک گھر ہماری بنیادی ضرورت ہے، نہ، گھر بنیادی ضرورت ہے، اس کا اپنا ہونا بنیادی ضرورت نہیں، یہ ذہن میں رکھیں. گھر ہونا، میں اب تک رینٹ پہ رہتا ہوں، میرے تو چار گھر ہیں، میں زندہ ہوں نا، کرائے پہ رہ رہا ہوں، اور بہت سے لوگ کرائے پہ رہتے ہیں. تو اپنا گھر ہونا یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے، گھر ہونا بنیادی ضرورت ہے. ایسے سودی قرضے کو اس بیس پہ نہیں حلال کیا جا سکتا کہ جی گھر نہیں ہے تو، یہ تو غلط ہو جائے گا نا. ایسے تو پھر ہر، اب حلال میں کچھ تو پرابلمس آئیں گی نا. ہاں ایک صاحب مجھ سے ملے، ایتھوپیا کی بات ہے، وہاں مجھ سے ملے، کہنے لگے میری فیملی بڑی ہے، مجھے کوئی رینٹ پہ گھر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر ایسے شخص کے لیے مورگیج پہ گھر لینا جائز ہے، کیونکہ اب رینٹ پہ کوئی دے نہیں رہا نا، تو اب مجبوری ہے. تو ایسی مجبوری کے گھر ہی نہ ہو نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں دیکھیں یہاں پر بھی گورنمنٹ سے آپ رابطہ کریں، حکومت کو بتائیں کہ بھئی ہم مسلم ہیں، جیسے ہمیں حلال ذبیحہ ہوتا ہے، صرف ذبیحہ ہی حلال نہیں ہوتا، ہمارے یہاں حلال تجارت بھی ہوتی ہے. تو آپ حکومت سے ریکویسٹ کریں، یہاں وکیل کریں تاکہ یہاں حلال مورگیج کا انتظام کیا جائے، جیسے پاکستان میں ہے اسلامک بینکنگ ہے، تو یہاں بھی اس کی کوشش کریں آپ، تاکہ آپ کے لیے اس کا مطلب اچھی بات ہے اگر یہاں ہے. Oh.